أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى، والنبي المجتبى، والرسول المصطفى، الذي سمي في السماء بأحمد، وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
رحمة الله على محبيهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سورة فرقان کی آخری آیت، آیت نمبر 77 میں ارشاد اقدس الہی ہے، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا. گویا دعا وہ ایک وسیلہ ہے کہ جو عبد اور معبود کے درمیان کامل ترین محکم ترین وسیلہ ہے، اور ہم نے احادیث کے مفہوم میں اس بات کو پڑھا ہے کہ جب انسان یہ چاہے کہ خدا اس سے کلام کرے تو وہ قرآن پڑھے، اور جب وہ یہ چاہے کہ وہ خدا سے کلام کرے تو دعا پڑھے. اور دعا کا جو عالی ترین تضرع اور زاری کا اظہار ہے، وہ ہمیں کلام ائمہ علیہ السلام میں نظر آتا ہے. لہذا اس عشرہ سجادیہ میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک عاجزانہ نگاہ صحیفہ سجادیہ پہ ڈال سکیں، اس خاطر ہے کہ ہم نے اس کا موضوع رکھا تھا صحیفہ سجادیہ پر اجمالی نگاہ. اجمالی یعنی کہ سرسری طائرانہ نگاہ، اور تفصیل میں جائے بغیر ہم کچھ ان دعاؤں کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں کہ جو ارادہ تو یہ تھا کہ اشرہ شروع ہوگا تو پھر مولا کے کرم سے دیکھیں گے کون سی دعائیں سکیں، لیکن خود دوران اشرہ ہی ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہم مختصر دعاؤں کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جو ایک صفحے کی تھیں، آدھے صفحے کی تھیں. اور آپ نے عرض کیا کہ 54 دعائیں آج آخری گفتگو ہے اشرہ سجادیہ کی، اور آپ احباب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی توجہات کے ساتھ سماعت فرمایا. بہت سے احباب نے فیڈ بیکس بھی دیے، کچھ ہم اس میں شامل بھی کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ کچھ سوالات بھی ہیں مومنین کے بھائی مانا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دعاؤں کو باقاعدہ مینشن کیا جائے کہ ان کے لیے کون سی دعا زیادہ بہتر و مناسب رہے گی. اسی خاطر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ 54 دعاؤں کی ترتیب وار ایک فہرست آپ کے سامنے آج میں پڑھ دوں. ہم نے دوسری مجلس میں، بلکہ تیسری مجلس میں کسی حد تک اس فہرست کو عرض بھی کیا تھا، چونکہ اگر آپ ترتیب دیکھیے تو ہم نے پہلی مجلس خود مولا سیر الساجدین علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے پڑھی تھی کہ کن حالات میں امام دعائے سیف سجادیہ کو شاید فرما رہے تھے، پھر سیف سجادیہ کی کتنے کمپلیشنز ہم نے عرض کیا کہ 6 کمپلیشنز آ چکے، امام نے جو سیف سجادیہ میں دعائیں ارشاد فرمائی تھیں وہ 75 تھیں، اس میں سے 21 اس وقت ہماری دسترس میں نہیں ہے، 54 ہماری دسترس میں، اور کمپلیشنز کے ساتھ ملا کر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں 250 دعاؤں تک تقریباً پہنچ جاتی ہیں. نہج البلاغہ اور سیف سجادیہ کا ایک کمپیریزن تو لفظ غلط ہے، لیکن بہرحال ایک امتیاز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا کلام ہے عام انسانوں سے، لہٰذا کلم الناس علی قدر عقولہم، وہ انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کر رہے ہیں. سیف سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام ہے خود رب العالمین سے، لہٰذا امام علیہ السلام اپنے معراج کے مطابق رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک خاص امتیاز سیف سجادیہ کو یہ بھی حاصل ہے. اور ایک اور امتیاز وہ آج ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ سیف سجادیہ معصوم کا، نہج البلاغہ معصوم کا کلام ہے امیر المومنین کا، ظاہر ہے کہ اس سے مقابل کوئی اور کلام ممکن تصور نہیں ہے، لیکن بہرحال نہج البلاغہ ہے معصوم کا کلام، لیکن اسے جمع کیا ہے ایک غیر معصوم نے، سید رضی نے. آپ غور فرمائیے گا کہ امیر المومنین کا جو کلام فقط نہج البلاغہ تک تو محدود نہیں ہے، وہ تو من کلام ہی کہہ کر کئی مرتبہ مولا کا خطبہ شروع کرتے ہیں سید رضی، یعنی ان کے کلام کا ایک حصہ. لہذا ہو سکتا ہے کہ سیاق و سباق جب آپ دیکھیے تو اس میں اور مولا کا کلام آپ کو نظر آئے. لہٰذا نہج البلاغہ بحر علم علی کا نام نہیں ہے، بلکہ کشکول سید رضی کا نام ہے. اس بحر میں سے سید رضی نے جتنا کشکول بھر لیا اس کا نام ہے نہج البلاغہ، بلاغت کا راستہ. تو نہج البلاغہ ہے معصوم کا کلام جسے جمع کیا ہے غیر معصوم نے، لیکن سیف سجادیہ معصوم کا کلام ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام جسے جمع کیا ہے خود ایک اور معصوم نے، امام محمد باقر علیہ السلام. مل کے صلوات پڑھ لیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہ تو یہ پہلی گفتگو کا خلاصہ تھا. اور دوسری گفتگو میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کی جانب سے 3 اہم ترین متون ہم تک پہنچے ہیں، باقی احادیث بھی ہیں، لیکن جو معروف متون ہیں اور بہت اہم امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہم اگر اسے سبق لینا چاہتے ہیں، صحیف سجادیہ، رسالت الحقوق جس میں 51 حقوق ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ کہا تھا کہ کبھی ہو سکا تو اس پر بھی ایک اشرح پڑھیں گے، 51 حقوق جس میں سے 9 حقوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیان فرمائے، 5 حقوق اعمال صالحہ کے بیان فرمائے. کون ہیومن رائٹس میں سے ایسا جو یہ بتلائے کہ آنکھوں کا حق کیا ہے؟ کیا کبھی کیا ماڈرن ٹریٹیز آن رائٹس میں یہ بات ہوتی ہے کہ زبان کا حق کیا ہے، کانوں کا حق کیا ہے؟ یہ فقط حجت خدا ہی بتلا سکتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے اس روئے زمین پر. تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، 5 حقوق اعمال صالحہ کے بیان فرمائے، نماز کا کیا حق ہے، روزے کا کیا حق ہے، حج کا کیا حق ہے، صدقے کا کیا حق ہے، تحفے کا کیا حق ہے، پھر خون رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، پھر اس کے بعد 26 حقوق وہ بیان فرمائے کہ جو معاشرے کے دیگر افراد کے تھے، مؤذن کا کیا حق ہے، امام جماعت کا کیا حق ہے، جس سے نصیحت لی جائے اس کا کیا حق ہے، نصیحت جو نصیحت لے رہا ہے اس کا کیا حق ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کا کیا حق ہے، جو مشورہ دے رہا ہے اس کا کیا حق ہے، اگر کسی نے ہمارے حق میں کوئی برائی کی ہے تو اس کا کیا حق ہے، اگر ہمیں کسی سے حق لینا ہے تو ہمارا کیا حق ہے، اور اگر کسی اور کو ہم سے حق لینا ہے تو اس کا کیا حق ہے. یعنی ایک عظیم الشان ہمارے پاس سمجھ لیجئے کہ چارٹر آف ہیومن رائٹس اس سے بہتر ممکن نہیں تھا جو امام سیر سجاد علیہ السلام کی جانب سے انسانیت کو ملا. 26 حقوق ان افراد کے بیان کی جو معاشرے کے دیگر اہم افراد ہیں، رعایا کا کیا حق ہے، لیڈر کا کیا حق ہے. اور مولا سیر سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ کہ جو شام میں ارشاد فرمایا، انہوں نے مسجد اموی میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں امام نے اپنا تعارف کروایا کہ اوتینا ستن وفضلنا بسبن، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے ہیں کہ جو کسی اور خاندان کو عطا نہیں کیے، 7 ہمارے خاندان میں ایسی ہستیاں رکھی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی اور کے خاندان میں موجود نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا کہ العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، اللہ نے ہمیں جو علم عطا کیا ہے اور حلم عطا کیا ہے اور سماحت یعنی سخاوت عطا کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں فصاحت عطا کی اور شجاعت عطا کی ہے. اگر ہم نے تو نے ہمیں زنجیروں میں باندھ کے رکھ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شجاعت حیدر کرار ہی کا حامل ہوں میں. اور ہم نے کتاب الکافی سے ایک چیپٹر بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آئمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمام آئمہ علم میں اور سخاوت میں اور شجاعت میں اور اطاعت میں برابر ہیں. مولا کائنات کا ایک الگ فضل ہے تمام آئمہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً افضل کائنات ہیں، لیکن اطاعت میں، علم میں اور شجاعت میں ہم تمام آئمہ برابر ہیں. تو جو حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت تھی بدر میں اور احد میں، خندق میں، بدر و حنین میں، وہی شجاعت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے بلا کسی فرق کے. علی کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حاکم شام نے یہ کہا تھا کہ علی کے مقابلے میں میدان جنگ سے فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. یہ جملہ پہنچا اب تک؟ ویسے فرار کر جانا بزدلی کی دلیل ہے، وہ بھی ان کے بزرگ فرار کرتے رہے. لیکن حاکم شام نے کہا کہ علی کے مقابلے میں تو بھاگ جانا بزدلی کی دلیل بھی نہیں.
نعرہ حیدری علی بر محمد و علی محمد صلوات
اللهم صل على محمد و علی محمد و عجل فرج.
کہ میں اب کیا ایک تھوڑا سا ترمیم کے ساتھ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ تاریخ کے میدان میں دیکھا یہ اکثر، اب سرکار کی رفتار تھی رہوار سے بہتر.
سبحان اللہ
رہوار سے بھی زیادہ تیز دوڑنے والے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ امیر المومنین کے شجاعت ہے، اس شجاعت حیدری کے حامل اسی قوت اور شان اور شجاعت کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام، کوئی فرق نہیں. تو امام نے یہ خطبہ شام میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہا کہ اللہ نے ہمیں سات ہستیوں سے ہمارے خاندان کو فضیلت عطا کی ہے، احمد مختار ہم میں سے ہے، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، اللہ کے شہر رسول اللہ کے شہر حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، حسنین کریمین سبتین علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہیں علیہ السلام. اور پھر امام علیہ السلام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا ام باتو بحسبی و نسبی، میں اسے بتاتا ہوں کہ میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ اور منا کا مالک ہوں، میں زمزم و صفا کا مالک ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو چادر میں رکھ کر وہاں پر پہنچایا اور حجر اسود کو نصب کیا، اور میں اس کا مالک ہوں کہ جس نے ہواؤں میں آسمانوں میں سیر کی براق پر، میں اس کا مالک ہوں کہ جس کے لیے جس پر جس کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی، اور میں اس کا مالک ہوں گے جسے تم نے میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے جسے تم نے کربلا میں شہید کیا. اور امام علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے گئے، لم یکفر اللہ بطرفت عین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا تھا. یہ عظیم الشان امیر المومنین کے فضائل پہ مولانا نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں سیدہ کونین کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر جن تاریکیوں میں گریا کرتے ہیں اور پرندے ہواؤں میں گریا کرتے ہیں. یہ وہ خطبہ تھا کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے شام میں دیا. اس پر ہم نے دوسری مجلس میں بات کی، تیسری مجلس میں ہم نے تھوڑا سا عرض کیا سیف سجادیہ کی فہرست، اور اہم دعاؤں کو ہلکا ہلکا ہم نے ٹچ کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ ایک کے بعد ایک ہم ان دعاؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں کہ جو مختصر ہوں. لہٰذا ہم نے موت کو یاد کرنے کے وقت کی دعا کل شب جمعہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، دعائے رحمت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، یعنی جب خشیت پروردگار دل میں ہو تو اس وقت کس کیفیت میں دعا کرنی چاہیے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. خاتمہ بالخیر، ایمان کے ساتھ خاتمہ، وہ دعا ہم نے آپ کی، تو مختلف دعائیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ترتیب پوری ایک فہرست آپ کے سامنے جلدی جلدی میں بیان کر دوں. سیف سجادیہ کی 54 دعائیں، آج موضوع کا ہمیں سمیٹ لینا ہے. پہلی دعا خداوند عالم کی حمد و ستائش پر، دوسری دعا سید الانبیاء پر درود و سلام پر، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ حضور کی کیسے شان بیان کی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے. تیسری دعا حاملان عرش اور مقرب فرشتوں پر درود و سلام، یہ بھی ایک پڑھنے کے لائق بڑی اعلیٰ ترین دعا ہے. چوتھی دعا انبیاء پر ایمان لانے والوں کے حق میں دعا. پانچویں دعا اپنے اور اپنے خاص دوستوں کے لیے امام نے دعا ارشاد فرمایا، یہ بھی ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ ہم امام کے خاص محبین میں ان کے چاہنے والوں میں شمار ہوں، لہٰذا آپ اور ہمارے حق میں یہ دعا بن سکے. تو پانچویں دعا اپنے لیے اور اپنے خاص دوستوں کے حق میں امام نے ارشاد فرمائی. چھٹی دعا ہر صبح و شام پڑھی جانے والی دعا. ساتویں دعا مشکلات کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے، مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے اور برے اعمال اور اخلاق سے بچنے کے لیے. آٹھویں دعا ہے نوی دعا ہے مغفرت طلب کرنے کے لیے، جب کوئی توبہ طلب کرنا چاہے تو کیسے وہ دعا کرے. دسویں دعا خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنے کی دعا، جسے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہتے ہیں، کہ میں پروردگار شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. گیارہویں دعا خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا، جسے ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. بارہویں دعا اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے لیے دعا. تیرہویں دعا یعنی 13th طلب حاجت کے لیے دعا، کوئی حاجت ہو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں حاجت پوری ہوگی. پھر چودہویں دعا جب آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہو یا کسی اور پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو اس دعا کو پڑھیں. تو ان حالات میں بھی آپ اس نیت سے دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالمین کے شر سے محفوظ رکھے مومنین کو. چودہویں دعا پڑھیں. پندرہویں دعا جب کسی بیماری یا کرب میں ہوتے تو مولا یہ پندرہویں دعا پڑھتے تھے. سولہویں دعا جب اللہ کے حضور کوئی اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا چاہے کہ پروردگار میرے اندر جو عیوب ہیں، ضروری نہیں کہ فقط گناہ، ہر انسان کے اندر کچھ اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں. آیت اللہ بروجردی کے لیے کہا جاتا ہے، البتہ یہ کہ بہرحال مرجع تقلید لیکن پھر بھی غیر معصوم تھے. یہی تو فقیہ میں فرق ہے اور معصوم میں، کہ فقیہ کتنے ہی اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جائیں لیکن ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے کوئی معصوم، اور یہ فرق کہنا بھی غلط بات ہے. یعنی کہ فرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی 19-20-18-20 کا معاملہ ہو، جہاں پر ایک خطا کا میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط سے میں لفظ استعمال کروں، تو جہاں لمحہ بلمحہ کسی انسان کے لیے خطا کا امکان موجود ہو. بہرحال فقی کے لیے ہوتا ہے کہ امکان کہ وہ کبھی حدیث کو سمجھنے میں کبھی قرآن کی آیت کو سمجھنے میں خطا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں پھر بھی معذور ہیں, اس لیے کہ اس وقت رائے حل کوئی اور نہیں, جیسے ڈاکٹر خطا کر سکتا ہے, لیکن معصوم علیہ الصلوۃ والسلام وہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے ایک ایک لفظ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کوئی پیغام ہے اور حجت ہے لسان اللہ ناطق کی زبان سے. الحمدللہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زبان اتار سے ایک جملہ منقول ہے کہ کوفہ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے محمد اور علی کو خلق محمد و علی دلیلا لذاتی, محمد اور علی علیہ السلام کو خلق صلی اللہ علیہ وسلم خلقی اس خاطر کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر ان کے ذریعے سے دلیل قائم کر سکے. یعنی کیا؟ یعنی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے حضور اکرم,
سبحان اللہ,
خدا کے وجود کی دلیل ہے علی مرتضیٰ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ خود روئے زمین پر نہ آسمانوں پر نظر آ سکتا ہے, لہذا واقامہما مقامہ علی سائر بریاتی, لہذا اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو اور مولا علی مرتضیٰ کو قائم مقام بنایا ہے اپنے اس روئے زمین پر. مشہور واقعہ علامہ امینی نے بھی جب مولا علی کو عین اللہ کہا اور لسان اللہ کہا, اور پھر کسی اہل سنت عالم نے اعتراض کیا کہ علی کو صحابی کے حد میں رہنے دیں, آپ عین اللہ لسان اللہ میں نہ بڑھائیں, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی کسی کتاب سے ثابت کر دوں کہ خلیفہ دوم نے علی ابن ابی طالب کو عین اللہ بھی کہا ہے اور لسان اللہ بھی کہا ہے تو کیا کہیں گے؟ ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے اگر آپ وہاں ثابت کر دیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے, میں نے پھر اس ریفرنسز کو میں نے خود جب تلاش کرنے کی کوشش کی تو کم سے کم میرے پاس جو نوٹڈ ہے 8 سے 10 ریفرنسز تو اہل سنت کتابوں کے ہمیں نصیب ہو گئے کہ جس میں وہ واقعہ موجود ہے کہ جو علامہ امینی نے کوٹ کیا, اور وہ واقعہ یہ کوٹ کیا کہ جب مولا علی علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور حالت طواف میں انہوں نے کسی کو تھپڑ مار دیا اور وہ شخص گیا مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے, اور وہ آئے مولا علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ابو الحسن آپ کی شکایت آئی ہے کہ آپ نے طواف کے دوران اس پر ہاتھ اٹھا دیا, اور مولا علی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا حالت طواف میں. اب دیکھیں نگاہیں جب بدل جائیں کس کو پتا ہوتا ہے کس کی نیت کا بدل جائے, دل کا حال یہ اللہ جانتا ہے 14 جانتا ہے.
سبحان اللہ,
ورنہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کے لیے. مولا یہ کام کر سکتے تھے کہ اس وقت اس مقدس جگہ پر یہ بے حیائی تو کر رہا ہے, تو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ نے جواب دیا کہ لقد رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ, میں کیا کروں کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا.
نعرہ حیدری علی پر محمد و علی محمد صلوات,
اللہم
اللہ کی آنکھ مجھے دیکھا. یعنی کیا؟ امیر المومنین گویا قائم مقام واقعا خلیفۃ اللہ فی الارض. حضرت آدم علیہ السلام ایک مخصوص وقت کے لیے خلیفہ تھے, امیر المومنین کی جو خلافت ہے وہ عرش سے فرش تک ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے. اب زبان پر بار بار بہت سی روایتیں آتی ہیں لیکن روکنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو. حضرت داؤد علیہ السلام کے والے سے بھی روایت ہے کہ قیامت میں سوال ہوگا کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں وہ بلند ہو جائیں, اور اس وقت حضرت داؤد بلند ہوں گے کیونکہ حضرت داؤد کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو جعلنا خلیفۃ فی الارض, ہم نے داؤد کو علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا زمین پر, اور اس وقت اللہ عز و جل کی آواز آئے گی کہ نہ آپ اس وقت ہماری مراد نہیں ہے, آپ فقط زمین پر خلیفہ ہیں. ہم اس خلیفہ خلیفۃ اللہ کی بات کریں جو عرش و فرش ہر جگہ ہمارے خلیفہ ہیں, اور اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند ہوں گے, اور پھر خدا کا حکم ہوگا کہ اے علی آپ اپنے محبین کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیے. اور جب علی جانے لگیں گے تو بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو کسی اور کو اپنا پیر مانتے تھے وہ ان سے کہیں گے, یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے, استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا وتقطعت لهم الاسباب, کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کسی اور کو امام مانتے ہیں, تو وہ ان سے جا کے کہیں گے کہ آپ ہمیں جنت میں لے کے جائیں, وہ کہیں گے ہمیں اپنی پڑی بھی ہم تمہیں کہاں جنت میں لے کے جائیں. تو اس تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا, تو جو پیروی کرنے والے تھے وہ تبرعت, وہ براءت, اسی کو تبرع کہتے ہیں, وہ تبرع کریں گے ان پر جن کی پیروی کر رہے تھے. جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ قبول فرمائیں گے, وہ کام کے جو آپ آخرت میں کریں گے نا ان پر تبرع بھیجنے والا, ہم دنیا میں آلریڈی کر رہے ہیں.
سبحان اللہ,
آخرت کی لیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں برات کا اظہار کرتے وہاں تو پھر پچھتانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا, یہاں پر اپنا عقیدہ درست کریں. تو بس میں ظاہر ہے کہ ایک کے بعد ایک بات نکلتی جاتی, عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان مطہر سے جو دعا صادر ہو رہی ہے اس سے بہتر کوئی دعا ممکن ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے یہ ساری بات اس لیے ہو رہی تھی کہ مولا علی علیہ السلام ہیں اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نمائندے, اور ویسے امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. مولا کے نام پر ایک مل کے بابا سے بولا صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. تو 16 نمبر کی دعا ہے کہ جب اللہ کے حضور کوئی اپنے عیبوں سے درگزر کے التجا کرنا چاہے تو اس سے بہتر کلام ممکن نہیں, جو امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. 17 نمبر کی دعا جب شیطان کا ذکر آتا اور مولا اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے دعا کرتے تو یہ دعا پڑھتے, 17 نمبر کی دعا. 18 نمبر کی دعا جب کوئی مصیبت برطرف ہوتی اور حاجت پوری ہوتی تو یہ دعا پڑھتے. بہت لطیف ہے یہ, غور کیجئے گا. یعنی جب حاجت طلب کرنا چاہیں تو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 13 پڑھیں, 13. جب حاجت پوری ہو جائے اور پھر دعا کرنا چاہیں تو دعا نمبر 18 پڑھیں. کتنا مکمل ایک دستور عمل ہے. حاجت مانگنے کے لیے دعا نمبر 13 پڑھو, حاجت پوری ہو جائے دعا نمبر 18 پڑھو. جب ڈراؤٹ ہوتا اور بارشوں کے لیے دعا فرماتے تو دعا نمبر 19 پڑھتے, اور پھر 20 دعا جو بہت ہی مشہور دعا ہے, دعا مکارم الاخلاق, اپنے اخلاق کو اور شائستہ کردار کو اپنانے کے لیے دعا, کہ یقیناً عالی ترین مطالب میں سے. اس بار افسوس کہ ہم کچھ مطالب اس کے حوالے سے پیش نہیں کر سکے, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک جملہ کم سے کم ضرور کہوں, اور ایک جملے پر اگر دعا مکارم الاخلاق کی کوئی عمل کر لے تو زندگی بدل لینے کے لیے کافی. ایک جملہ کا پروردگار, امام زین العابدین اسلام دعا مکارم الاخلاق میں کہتے ہیں, پروردگار تو میری زندگی کو, اخلاق کے بارے میں دعا ہے نا, تو میری زندگی کو ان کاموں میں مشغول نہ کر دینا جن کا تو آخرت میں کوئی سوال نہیں پوچھنے والا. ایک جملہ, کیا اللہ سبحانہ یوٹیوب کا سوال ہونے والا آخرت میں کہ کتنا دے گا تھا, نیٹ فلکس کتنا دے گا تھا, فیس بک پہ کتنے تھے, انسٹا پہ کیا کرتے تھے, سوال ہونے والا ہے کیا. ہماری زندگیوں میں سے اکثر وقت ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے کہ جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہوا آخرت میں. یہ سوال ہونے والا ہے کہ کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے, یہ سوال ہونے والا ہے کہ کون سے برانڈ کا موبائل رکھتے تھے. آپ حلال سے حاصل کیجئے, حلال سے استعمال کیجئے, فبہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن زندگی ایسے کاموں میں لگانا دیجئے کہ بس اول و آخر یہی ہو جائے. اول اور آخر زندگی ایسے کاموں میں گزر رہی ہے جن کا آخرت میں کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا, بلکہ ہاں برعکس یہ سوال ضرور ہونے والا ہے کہ اتنا وقت کیوں ضائع کیا تھا, یہ مال کہاں سے آیا تھا. اتنا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب, امیر المومنین کا وہ جملہ کہ جب مولا کائنات 19 رمضان المبارک کی صبح کو اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے اور علی کا کمر بند دروازے میں اٹکا, اور مولا نے اس کمر بند کو ٹھیک کیا اور کہا کہ یا علی اجد الحیات مکل الموت فان الموت لاقیک, اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے, اب موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے. اور پھر بی بی ام کلثوم کے ہاتھ اس رات افطار پر, اور پھر بی بی ام کلثوم سے فرمایا کہ جو در حقیقت ہمارے نصیحت ہے کہ بیٹی یاد رکھیے گا کہ ان فی حلال حساب و فی حرام عقاب, دنیا کے حلال میں حساب دینا ہے, دنیا کے حرام میں تو عقاب ہوگا, تو حلال کا بھی حساب دینا ہے. مولا امام زین العابدین السلام فرماتے ہیں, پروردگار ایسے کاموں میں نہ مشغول رکھ کہ جس کا کوئی آخرت میں کوئی پوچھنے والا کچھ نہیں. بہرحال پھر دعا مکارم الاخلاق کے بڑا خوبصورت ایک اور جملہ, پروردگار میرے یقین کو تو اعلیٰ ترین یقین بنا دے. یہ خود بڑی اہم بات ہے, جسے خدا پر یقین اس کی زندگی کے بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں. حدیث میں آیا کہ یقین وہ اعلیٰ ترین دولت ہے جو انسانوں میں سب سے کم تقسیم ہوئی ہے, یعنی ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا ہے, یقین اس سے بھی کم تقسیم ہوا ہے. بہت سے ایمان والے ہیں لیکن وہ یقین والے نہیں ہیں, تو اس یقین کی کیفیت کو لے کر آنا یہ بھی اخلاق کے لیے بڑا ضروری ہے. یقین ہو جائے انسان کو کہ جب تک خدا کا اذن نہ ہو کوئی میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, اور جب تک خدا کا اذن نہ ہو میں کتنی کوشش کر لوں مجھے کچھ حاصل ہو نہیں سکتا. یہ یقین ہو جائے, یقین فرمائی زندگی سکون میں آ جاتی ہے انسان کی. پھر انسان کوشش پوری کرتا ہے لیکن ریگریٹ کوئی نہیں ہوتا اسے, پھر اسے افسوس کوئی نہیں ہوتا. یہ یقین کی مزے. تو امام نے فرمایا کہ پروردگار میرے یقین کو افضل ترین یقین بنا دے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو یقین کی معراج پر ہیں کہ لو کشف الغطاء لمسدد, تو یقین ہوا ایمانا, اگر زمین و آسمان کے حجاب علی کے نگاہوں سے ہٹ جائے علی کے یقین میں اتنا عالی ترین ہے کہ نہ ایمان میں اضافہ کوئی ہونے والا ہے نہ یقین میں, اس لیے کہ گنجائش بچی نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ حیدری محمد
صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد. جیسے کہ ہم اگر کسی کرامت کو دیکھ لیتے ہیں, کبھی کسی دعا ہماری اچانک قبول ہوئی, ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے نا, اس لیے کہ ہمارے اندر ایک کمی ہے, یقین میں کوئی کمی ہے جبھی تو اضافہ ہوتا ہے, جس میں کوئی کمی نہ اس میں کیا اضافہ ہوگا. تو مولانا دعا مکرم الاخلاق میں کہا پروردگار میرے یقین کو افضل ترین یقین بنا دے، لازمی سی بات ہے کہ ہم اور آپ کو پڑھنے کے لیے. بہرحال دعا نمبر 20 یہ تھی دعا مکرم الاخلاق. صحیح سجادیہ کی دعا نمبر 21، جب کسی بات پر غمگین ہوتے مولا تو یہ دعا پڑھتے. ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں غم آتا ہے، غمگین ہے، ڈپریس نہ ہو. صحیح سجادیہ کی دعا نمبر 21 پڑھیں، آپ کے دل کو قرار ملے گا، سکون ملے گا. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن میں سے اکثریت میں تجربے کے بنیاد پر آپ کو پہنچا رہا ہوں. ایک تو امام نے کہہ دیا کافی ہے، باقی ہم کس قطار اور شمار میں ہماری کیا اوقات ہے. لیکن یہ کہ نہیں، ایک مرتبہ جب آپ خود اس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو آپ اور وہی، کیونکہ ہمارا یقین کم ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے یقین. انشاءاللہ آپ اس زندگی میں شامل کیجئے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر صرف سجادیہ سے ایک انسیت، محبت، الفت ہی پیدا ہو جائے تو اس اشرے کے لیے حاصل ہے وہ بس. پھر دعا نمبر 22، جب شدید مشکلات میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں. بہت بڑے کرائسس اگر آ جائے، دعا نمبر 22 پڑھیں صرف سجادیہ کی. دعا نمبر 23، طلب عافیت کے لیے اور عافیت پر شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھتے. یہ عافیت جس پر ہم نے آپ کے سامنے اس دعا کو تو پورا عرض کیا تھا اور اس کے ترجمے کو بھی کافی حد تک پیش کیا تھا، دعائے عافیت. اب بہت اہم دعا، دعا نمبر 24، والدین کے حق میں دعا فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. بہت دل تھا کہ میں یہ دعا بھی آپ کے سامنے پوری پڑھوں، لیکن اشرا ختم ہو رہا ہے اور اب گنجائش نہیں بچی. دعا نمبر 25، اولاد کے حق میں دعا فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. ایک محترمہ نے ہمیں ای میل کیا ہے کہ آئی تھنک دبئی سے ای میل یا واٹس ایپ انہوں نے کیا ہے کہ ان کے جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو وہ جینیٹک کوئی ایشو تھا اور بڑا ریئر کیس ہے یہ اور بڑا سخت ظاہر والدین کے لیے اس کو سہنا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اب یہ کہ ہم آہستہ آہستہ اس چیز کو یوں ایکسیپٹ ہم نے کیا ہے کہ اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں. تو مولانا صاحب کو دعا بتلائیے گا کہ کیسے یہ یقین بڑھ سکے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہ سکے. تو میں آپ سے محترمہ گزارش کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ مجلس دیکھ رہی ہوں گی، تو میں مجلس میں جواب دے دوں کہ دعا مکارم الاخلاق، ایک تو دعا نمبر 20 اسے پڑھیے، اور اولاد کے حق میں دعا نمبر 25 صحیح سجادیہ ہے کہ انشاءاللہ پڑھیے گا، آپ کو اطمینان سکون محسوس ہوگا. آپ اس کا ترجمہ دیکھیے گا، آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے ایک خاص زاویہ نگاہ سے پھر آپ اس زندگی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. امام علیہ السلام سوچ کو بدل دیتے ہیں، وہ مقلب القلوب کے نمائندے، تو جیسے خدا مقلب القلوب والابصار ہے، ویسے امام باذن خدا مقلب القلوب والابصار ہے، تو دلوں کے حالات بدل دیتے ہیں. تو میری بہن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اولاد کے حق میں دعا دعا نمبر 25 پڑھیے گا. ہمسایوں اور دوستوں کو جب یاد کرتے تو دعا نمبر 26 پڑھتے. سرحدوں کی نگہبانی کرنے والوں کے لیے دعا فرماتے سبحان اللہ، تو دعا نمبر 27 پڑھتے. ان کا بھی خاص مقام اور احترام ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. دعا نمبر 28 خدا سے فریاد کرتے تو دعا نمبر 28 میں جو دعا ہے وہ پڑھتے. دعا نمبر 29 جب رزق کی تنگی ہوتی، اور مجھے بتائیے کون سا ٹاپک رہ جاتا ہے، رزق کی تنگی ہوتی اگر آج ہو سکا تو میں تنگی ہے رزق، چونکہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے، اور یہ دعا تو لٹرلی آدھے صفحے کی ہے، اس سے بھی کم کی ہے. تنگی ہے رزق کی دعا، بہت مختصر سی دعا ہے. دعا نمبر 29 آپ سے گزارش یہ کہ اسے دیکھیے گا، آج اگر وقت بچ سکا تو میں کچھ جملات عرض کر دوں گا. دعا نمبر 30 قرض کی ادائیگی کے لیے، جب اللہ سے مدد طلب فرماتے، بالخصوص جن کے مارگیجز ہیں، بہت بڑے قرضے ہیں، کچھ اس پینڈیمک کی وجہ سے جنہوں نے سوچ رکھا تھا، ایک بزنس پلان بنایا ہوا تھا، قرضہ لیا ہوا تھا، آگے بزنس پلان فیل ہو گیا ہے، ایسے بھی لوگوں نے ظاہر ہے کہ مومنین بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو دعا بتائیے. تو قرض کی ادائیگی کے لیے اگر آپ دعا چاہتے ہیں صحیح سجادیہ کی دعا نمبر 30، دعا نمبر 31 بہت امپورٹنٹ دعائے توبہ، دعا نمبر 32 نماز شب کے بعد مولا یہ دعا پڑھتے تھے. دعا نمبر 32 تو جو نماز شب کے ماشاءاللہ آتی ہیں وہ کم سے کم زندگی میں ایک بار صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 32 پڑھیں نماز شب کے بعد، تاکہ آپ کہہ سکیں کہ میں نے مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کم سے کم ایک بار اس طرح سے عمل کیا تھا. دعا نمبر 33 جب استخارہ دیکھتے امام تو دعا نمبر 33 پڑھتے تھے. البتہ امام کے استخارہ اور ہمارے استخارے کو قیاس نہ کیجیے گا، لاج وقاص بنا آد، ہمارے تو کسی بھی چیز کو آل محمد علیہ السلام سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، ان کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے، ان کے استخارے کی شان اور کیفیت بھی بالکل مختلف ہوتی تھی، وہ عالم الغیب تھے، لیکن پھر بھی استخارہ کیوں دیکھتے تھے کس مسئلے سے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر کبھی. دعا نمبر 34 جب کسی کو گناہوں کی رسوائی میں مبتلا دیکھتے تو امام علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اللہ ایک تو تھا گناہ اور پھر اس طرح گناہوں کی رسوائی میں مبتلا، تو بہرحال یہ سخت منزل ہوتی ہے کہ اس وقت امام صحیح سجادیہ کی اس دعا کو پڑھتے تھے. دعا نمبر 35 جب دنیا پرستوں کو دیکھتے، ہر طرف دنیا داری، مٹیریلزم، دنیا کی حوث میں لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں, تو خدا کی رضا پر راضی با رضا رہنے کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں کہ پروردگار جتنا تو نے میرے نصیب میں حلال سے لکھا ہے میں اس پر راضی رہوں گا. تو کبھی انسان کو شیطان بہکاتا ہے نا کہ یہ دیکھو فلاں تو چیٹ کر کے کہاں پہنچ گیا, فلاں دھوکہ دے کے کہاں پہنچ گیا, اور جناب کبھی گھر والے کہتے ہیں اور تانے دیتے ہیں. خدا کی رضا پر راضی رہیے جو حلال ہے اس میں سے. دعا نمبر 35 کو دیکھیے گا, اس پہ عجیب دعا نمبر 36, جب تھنڈر اسٹارم ہوتا تو یہ دعا پڑھتے. سوچیے بجلی کڑکتی تھی تو محمد السلام خاص یہ دعا پڑھتے. پھر دعا نمبر 37, اس کی بھی تھنڈر اسٹارم کی جو دعا, یہ بھی بڑی لطیف ہے, بڑی اچھی اور بڑا جب ہم نے سے بڑا بڑا لطف آیا, لیکن آپ اب یہاں دہرانے کا موقع نہیں, آپ توفیق ہو سکے تو دیکھیے گا. دعا نمبر 37, شکر کی ادائیگی میں کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے دعا پڑھتے کہ پروردگار کتنا بھی تیرا شکر ادا ہو جائے تیرا شکر ادا ہو نہیں سکتا. اس اعتراف کے لیے یہ دعا پڑھتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میرا ویسا شکر ادا کرو جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے, اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اولو العزم نبی ہیں, معرفت نبی ہیں, کہتے ہیں پروردگار میں کیسے شکر ادا کروں ویسا کہ جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ عز و جل کی وحی آئی کہ اے موسیٰ جب آپ نے یہ احساس کر لیا کہ آپ ویسا شکر ادا نہیں کر سکتے جو شکر ادا کرنے کا حق تھا, تو سمجھ جائیے کہ ویسا شکر ادا ہو گیا جو شکر ادا کرنے کا حق تھا. یہی احساس ہی اصل شکر ہے کہ پروردگار میں قاصر ہوں تیرا شکر ادا کرنے سے. تو جب مولا اس شکر میں کوتاہی کا اعتراف کرتے, کیونکہ بہرحال وہ واجب الوجود ہے اس کی بارگاہ میں, تو دعا نمبر 37 کو پڑھتے. دعا نمبر 38, بندوں کے حق میں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو یہ دعا پڑھتے کہ بندوں کے حق میں, بہرحال اس میں بھی حق ادا کرتے ہوئے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کے لیے. دعا نمبر 39, طلب رحمت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے. دعا نمبر 40, جب کسی کی موت کی خبر سنتے یا اپنی موت کو یاد کرتے تو یہ دعا پڑھتے, جسے ہم پڑھ چکے ہیں آپ کی خدمت میں شب جمعہ. دعا نمبر 41, عیوب کی پردہ پوشی کے لیے دعا نمبر 41 جو امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. دعا نمبر 42, ختم قرآن کی دعا, بہت اہم. ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے مومنین میں, بہت اچھی بات ہے. یم بغل المسلم یقرا 50 آیہ فی کل یوم او لیلہ, حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ دن میں روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کو پڑھے. 50 آیتیں مجھے اور آپ کو روزانہ پڑھنی چاہیے, یہ ایک مسلمان کی شان کے مطابق ہے. واجب کی بات نہیں کر رہا میں کہ واجب ہے باقاعدہ, مسلمان کی شان کے مطابق. اور جو 50 نہ پڑھ سکے تو ایک اور حدیث میں آیا کہ ہمیں احادیث سے سہارا لے کر بات کرنی چاہیے. دیکھیے ایک اور حدیث میں آیا کہ کم سے کم 10 آیات کو جو پڑھ لے تو اللہ اسے غافلین میں شمار نہیں کرے گا, غافلین غفلت میں پڑے ہوئے. 10 آیتوں کو تو کم سے کم رکھیے اپنے ٹارگٹ میں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی غافلین میں شمار نہ کرے. یعنی یہ نہیں کہ اس کی التفات ہی نہیں اس کا خدا کی طرف, غفلت میں چلا گیا. تو جب قرآن ختم ہو انشاءاللہ, جب قرآن پڑھتے رہیں گے روزانہ 50 آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہرحال ایک وقت آئے گا قرآن ختم ہوگا, رمضان مبارک میں قرآن ختم ہوتا ہے, ختم قرآن کی دعا دعا نمبر 42 صفحے سے جا دیا کی چاند دیکھنے کی دعا. آج شب یکم سفر, چاند دیکھنے کی دعا ہے. 44 دعا, ماہ رمضان المبارک کا جب استقبال فرماتے تو یہ دعا پڑھتے, اور 54 جب ماہ رمضان ودا ہوتا تو پھر یہ دعا پڑھتے, سبحان اللہ. دعا نمبر 46, جب نماز عید الفطر سے واپس آتے یعنی فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے, اور ہر جمعے کو بھی یہ دعا پڑھتے. آج جمعے کا دن گزرا ہے تو عید الفطر پہ بہرحال امام بھی یہ دعا پڑھتے تھے اور جمعے کے دن بھی یہ دعا پڑھتے تھے. پھر دعائے روز عرفہ, ایک معرکۃ العرا دعا ہے, دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی, ایک دعائے امام سہل سعدین علیہ السلام کی. دعا نمبر 47, دعا نمبر 48, عید الاضحیٰ کی دعا یعنی عید قربان کی, اور روز جمعہ بھی پڑھتے تھے لہذا روز جمعہ کی دو دعائیں ہو گئیں. دعا نمبر 48 بھی روز جمعہ کی ہے اور دعا نمبر 46 بھی روز جمعہ کی. آپ سے گزارش ہے کہ کبھی نہ کبھی سے پڑھیے گا. اختتام کر رہا ہوں بس فہرست کو. دعا نمبر 49, دشمنوں کے فریب سے بچنے کے لیے دعا. دعا نمبر 50, خوف خدا کے سلسلے میں دعا. دعا نمبر 51, خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہوئے جب دعا فرماتے تو دعا نمبر 51 پڑھتے. دعا نمبر 52, خدا سے اصرار کے ساتھ جب کوئی شے طلب فرماتے. ایک ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں آپ حاجت کے لیے, ایک مرتبہ ہوتا ہے بہت اصرار کرتے ہیں پروردگار یہ بہت مجھے عطا فرماتے, بس اس کے بغیر یعنی گویا سکون نہیں مل رہا. یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں امام علیہ السلام کے لیے نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, لیکن جب طلب کے ساتھ اصرار فرماتے تو پھر دعا نمبر 52 کو پڑھتے. دعا نمبر 53, خدا کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے اظہار پر 53 نمبر دعا پڑھتے, اور دعا نمبر 54 غموں سے نجات کے لیے آخری دعا یہ پڑھتے. یہ فہرست تھی جو ہم نے آپ کے سامنے صحیفہ سجادیہ کا اجمالی تعارف اس موضوع پر عرض کی آخری مجلس میں. آخری مجلس میں فہرست اس لیے سنائیے کہ دوسری اور تیسری مجلس میں بھی فہرست کا ایک حصہ سنا چکا تھا، لیکن اب ہمیں موضوع کو چونکہ ایک طرح سے ریپ کرنا ہے، لہٰذا آخری مجلس میں گنجائش نہیں تھی کہ میں بہت ساری دعاؤں کو آپ کے سامنے پڑھتا، یا حتیٰ ایک دعا کو بھی جو طولانی ہے وہ بھی پڑھتا ممکن نہیں تھا۔ دعائے رزق، دعائے رزق میں نے کہا سیف سجادیہ سے، وکانا من دعائی علیہ السلام اذا قطر علیہ الرزق، جب رزق کی تنگی ہو جاتی تو امام علیہ السلام یہ دعا پڑھتے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ اللہم انک ابتلینا فی ارزاقنا بسوء الظن، پروردگار تو نے ہمیں رزق کے ڈاؤٹ فل ہونے سے ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ بہت خوبصورت ہے یہ جملہ، دیکھیں اگر کنفرم ہوتا کہ بھائی ملنا ہی ملنا ہے تو پھر وہ امتحان نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ پر توکل، آزمائش، حرام کی طرف نہ جانا، حلال راستے پر رہنا، یہ ساری آزمائشیں نہ ہو پاتی۔ اللہ نے جو رزق کے ملنے میں ڈاؤٹ رکھا ہے، اللہ نے رزق پورا بھیجا ہے اتنا زیادہ وافر مقدار میں کہ پورے انسانیت کے لیے کافی، لیکن جو رزق کی تقسیم ہے وہ بطور امتحان انسانوں کے پاس ہے کہ دولت سکڑ کر آ جائے کہیں پر، یا یہ کہ نہیں انسانوں میں تقسیم ہو، اس کے لیے پھر طریقہ کار بتائے، خمس ہے، زکات ہے، صدقہ ہے، مالی واجبات ہیں، مصاب چیریٹی کا بے انتہا ثواب بتلایا گیا، اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ، اگر بہن کسی مشکل حالت میں، بھائی کسی مشکل حالت میں، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، ان کو دیکھیے سب سے پہلے، ان تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، بالخصوص انڈیا میں ہمارے مومنین، جو کہ پاکستان کے بھی حالات خیر بہتر نہیں ہے کوئی اتنے زیادہ معاشی طور پر، لیکن انڈیا میں اور زیادہ غربت کے حوالے سے پینڈیمک کا جو معاملہ اس وقت کافی زیادہ، کووڈ 19 سے لوگ پریشان، حیدرآباد دکن کے مومنین بالخصوص وہ شاید اس وقت شدید تکلیف میں ہیں وہاں پر، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ حیدرآباد دکن کے مومنین ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، میلبرن میں ہے، سڈنی میں ہے، کینیڈا، امریکہ، یورپ، مسقط میں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان مومنین کی کہ جو آپ کے وہاں پر، آپ کے گاؤں میں کہیں اور موجود ہیں، ضرور ان کا خیال رکھیے۔ تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعائے رزق کا پہلا جملہ کہ پروردگار جو تو نے ڈاؤٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ رزق ملے گا، کتنا ملے گا، کتنا نہیں، چانس لوں میں نہ لوں، کیا کروں، یہ سب چیزیں نا اس میں امتحان ہے۔ وفی آجالنا بطول العمل حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا رزق ڈیلے ہوتا ہے اور ہماری آرزوئیں بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ ہم ایسا نہ ہو کہ التماس کرنے لگیں تیرے رزق کو ان سے جو خود تجھ سے رزق مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے بزنس کرنا یا کہیں جاب کرنا، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ شرن حلال ہے، جائز ہے، لیکن رزق کی التماس اور سمجھنے یہ لگنا کہ رزق ہمیں یہ دے رہا ہے، یہ تو خود اللہ سے لے رہا ہے۔ اللہ نے جیسے وسیلہ بنایا ہے اپنے معاملات کو، ان کے سپرد کیجیے، وب تک وسیلہ، پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن کی آیت معروف آیت ہے اس پہ، بس جب اہل بیت سے عداوت ہو تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی بات لے کر آتے ہیں، ہم نے اس کو میڈیا میں پڑھا بھی تھا کہ وب تک وسیلہ بہت کلیئر آیت ہے قرآن میں، بعد میں اس پر بعض مسلمانوں نے یہ کمنٹ کرنا چاہا کہ جناب اس وسیلے سے مراد تو نماز ہے اور روزہ ہے اور مالی اور واجبات ہیں اور عبادات ہیں، یہ کہاں آپ محمد اور آل محمد کو لے آئے اہل بیت اطہار کو وسیلے کے طور پر۔ ان سے اتنی گزارش ہے، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو ان سے اتنی گزارش ہے کہ اللہ نے کہا وقت کوئی لیل وسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ نماز کو کون سا تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
بات پہنچ گئی۔ روزے کو کہاں تلاش کرنا پڑتا ہے آپ کو؟
بے شک بے شک،
لیکن صحیح خلیفۃ اللہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے منافقین کے درمیان سے۔
نعرے حیدری
علی
محمد صلی
اللہ علیہ وسلم،
محمد
علی
محمد، سبحان
اللہ، وہ اللہ نے تلاش کرنے کے لیے کہا۔ تو اگر آپ سے ابھی بعد میں کوئی کہے یہ کہ یہاں تو وسیلے سے مراد اعمال ہے کہ نیک اعمال انجام دو، تو نیک اعمال کو تلاش کون کرتا ہے؟ کہاں تلاش کرنے نیک اعمال؟ کمال کر رہے ہیں آپ، نماز تو ہم پانچ فرض نمازیں روزانہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کون سی تلاش ہے؟ تلاش تو کسی شخصیت کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں ممتاز کرنا پڑے گا مومنین کو منافقین سے، اور پھر ان مومنین کا بھی جو امیر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بات بہت رہی نا، تو میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں، آج کہہ رہے ہو زیارت عاشورہ نہ پڑھو، کل کہو کہ سورہ منافقون بھی نہ پڑھو، کیونکہ بات اب ماشاءاللہ کھل کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، البتہ سخت ہے مومنین کے لیے ویسے، لیکن جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے بڑا کھل کے موقع اس کے سامنے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تو رزق میں اگر ہم کوئی ڈیلے بھی ہو جائے تو میں اپنی کوشش ضرور کروں, جن کے ساتھ میرا کام کاج ہے ان کے ساتھ مل کر ایفرٹ ضرور کروں, لیکن بہرحال رزق مجھے تو ہی دینے والا ہے. تو مکارم الاخلاق کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ پروردگار میرے وسعت رزق کو, امام نے فرمایا جب میں بوڑھا ہو جاؤں اس وقت زیادہ قرار دینا. کتنا پریکٹیکل ہے کہ اس وقت کسی کا محتاج نہ رہوں, رزق کی وسعت کو اس وقت زیادہ مجھے عطا فرمانا. فصل دعائے مکارم الاخلاق میں یہ بھی فرمایا پروردگار اس وقت تک عمر عطا فرما, طول عمر کہ جب تک تیری اطاعت میں بسر ہو رہی. ہم ویسے معمولا طول عمر کی دعا کرتے ہیں, پروردگار طول عمر عطا فرما. طول عمر تو شیطان کے پاس بھی ہے, فقط طول عمر کام کی تھوڑی ہے. ایک اگرچہ کہ طول عمر کی دعا احادیث اور روایات میں ہے, لہذا سے مانگنا چاہیے چونکہ آئمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا, لیکن لازمی سی بات ہے کہ اس طول عمر سے مراد وہ زندگی ہے کہ جو صراط مستقیم پر اللہ کی راہ میں بسر ہو رہی. اور چونکہ امام نے, کیونکہ ایک دعا دوسری دعا کو بھی سمجھا رہی ہے نا, جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھا رہی, اسی دعا مکارم الاخلاق میں امام نے کہا کہ اور پروردگار اگر زندگی تیری نافرمانی کی طرف جانے لگے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے, پھر طول عمر بہتر نہیں ہے, پھر موت بہتر.
سبحان اللہ, بے شک بے شک.
تو ایک عالم دین کا اچھا جملہ تھا, وہ کہتے تھے کہ خدا سے وقت, وہ اپنے بات سمجھانے کے لیے خدا سے, ایک ہوتا ہے طول, ایک ہوتا ہے عرض, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتی ہے لینتھ, ایک ہوتی ہے ویتھ, طول لمبائی, عرض یعنی چوڑائی. تو کہتے تھے کہ خدا سے فقط طول عمر نہ مانگو, عرض عمر بھی مانگو. ایک لمبی عمر ہے لیکن کسی کام کی نہیں, اس سے بہتر مثلا کیا ہے, 70 برس کی عمر شیخ صدوق کی, کام ایسا کر کے گئے کہ جو آج تک جاری ہے. بلا جازر اخبار الرضا, سبحان اللہ, علل الشرائع, ایک زمان شیخ مرتضی انصاری, عمر ہے 70-80 برس 60 برس کی, کام ایسا کر کے گئے شیخ عباس قمی کے آج ہر حرم اس کے بکس کے ریکس مکمل نہیں ہوتے جب تک وہاں پر مفاتل جنان نہ موجود.
کیا کہنے,
سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو فقط طول عمر نہیں, عرض عمر بھی. اچھا مولانا صاحب, ہم تو کوئی عالم ایسے نہیں کہ ہم کوئی کتاب لکھیں گے یا کوئی تقریریں کر کے جائیں. علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقام, آج تک ان کی تقریریں سجدہ ہے, یقین لوگ استفادہ کر رہے ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقام ہو, مرحوم ان کو کہتے ہوئے مرحوم, کلیجہ دل منہ کو آتا ہے کیا کہا جائے, ان کی محفلوں سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا تھا. لیکن بہرحال جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا, تو علامہ طالب جوہری صاحب کے بلاؤ کعبہ, ان کی تقاریر سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے. تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی فرض کیجئے کہ ایک عالم دین بہی مانا نہ ہو کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں یا کچھ تقاریر پڑھ رہے ہیں, تو مولانا صاحب ہماری طول عمر کے ساتھ عرض عمر کیا ہوگی, وہ جو لائف کی فقط کوانٹیٹی نہیں کوالٹی بھی ہو. ایک سادہ سال بتا رہا ہوں, اپنی اولاد کی اچھی تربیت ایسے کر کے چلے جائیں کہ وہ موالیان محمد اور آل محمد میں سے ہو. اس کے لیے تو باقاعدہ کوئی امامے والا ہونا ضروری نہیں نا. جی اگر آپ نے کر لیا اور انشاءاللہ اس نے آنے والی نسل کو حیدر کا محب بنا لیا علیہ الصلوۃ والسلام, جب تک نسلوں میں محبان حیدر قرار آتے رہیں گے ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے, ادیب اولاد اکم الحب علی ابن ابی طالب, جابر ابن عبد الانصاری مدینہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر کہا کرتے تھے, اے مدینہ والوں اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت پر رکھو. تو بہرحال امام علیہ السلام نے دعائے مکارم الاخلاق کی بھی کچھ جملے درمیان میں آتے گئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا گیا. اور پھر دعائے رزق میں مولانا نے فرمایا کہ پروردگار ایسا یقین عطا فرما دے جو صادقانہ یقین ہو, کہ پھر اس کے بعد جو رزق طلب کرنے کی زحمت ہے اس سے میں بچ جاؤں, یعنی جو دل ٹوٹ جاتا ہے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے وہ میں ختم ہو جائے, بس میں تجھ پہ یقین کے ساتھ اپنی کوشش کرتا رہا ہوں, انشاءاللہ پھر تو مجھے عطا فرما دے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے قرآن کی کچھ آیات کو بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اوپر رزق کی تقسیم کا ذمہ لیا ہوا ہے, اور اس میں انشاءاللہ اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی وسعت رزق نصیب فرمائے بے برکت صلوات بر محمد اور آل محمد. باواز بولا ان شاء اللہ,
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ٹائم دیکھنے کے لیے میں متوجہ ہو رہا ہوں, تو وقت تو کافی گزر چکا ہے, اور ایک واقعہ سنانا تھا, تھوڑا سا ہے بھی لیکن تفصیلی واقعہ, 10-15 منٹ لگیں گے, آپ کی اجازت ہے تو سنا دوں. اگر دیکھیں ایک کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے, ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اس واقعے کے لیے بعض مومنین نے اور اصرار بھی کیا اور ہمارے بھی دل سے بڑا قریب ہے, چونکہ مولا کے فضائل ہے تو مولا کے فضائل تو مومن کا دل اسی میں خوش ہو جاتا ہے, اور کیا. جیسے کہ ابھی فہرست آپ نے ملاحظہ کی, تو اس میں کیا ہے بھائی, مشکلات سے بچنے کے لیے دعا, غموں سے نجات کے لیے دعا, اگر کسی سختی میں آ جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, عیوب کی پردہ پوشی کے لیے فلاں دعا, گناہوں کی رسوائی سے بچنے کے لیے فلاں دعا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ امام علیہ السلام ان موضوعات پر کیا دعا ارشاد فرما رہے ہیں, یعنی جبکہ یہ کہ مولا حلال مشکلات خود ہیں, مولا خود حجت خدا ہے, تو ان موضوعات پر دعا کا کیا مقصد ہے, اور پھر کہیں عصمت کے بارے میں خدا نہ خاصا کوئی ڈاؤٹ نہ آنے پائے, جبکہ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں وہ خشیت والی دعا میں, کہ امام کی جو خشیت پروردگار ہے وہ ان کے علم اور معرفت کا نتیجہ ہے. ہمارا جو خوف, اگر اللہ توفیق بھی نصیب فرما دے کہ خوف ہو جائے, تو وہ ہے ہمارے گناہوں پر اور سزا پر. تو بہرحال امام کے یہاں کوئی گناہ وغیرہ کا تصور نہیں ہے, اور آج کی گفتگو میں یہ جملہ بھی آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان حجتوں کو اپنا قائم مقام رکھا ہے اس روئے زمین پر, لہذا وہ تمام تر اختیارات جو اللہ کے پاس غنی علی الاطلاق ہونے کی وجہ سے حاصل ہیں وہ اللہ عز و جل نے منتقل فرمائے ہیں اپنی ان حجتوں کو بإذن پروردگار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خل کرتے ہیں, میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا نہیں خل کرتے پرندے کو, کیا قرآن میں نہیں, سورہ آل عمران میں بالکل ہے, بإذن خدا خل کرتے ہیں, کیا مردے کو زندہ نہیں کرتے, بإذن خدا زندہ کرتے. تو ایک طرف سے آئمہ علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو کہ جو ایک بشری حوالے سے تعلق رکھتا ہے تاکہ ہمارے لیے وہ حجت بن سکے, اگر ایک بالکل ہی سپر نیچرل کوئی شخصیت ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا امام کو اگر بھوک ہی نہ لگتی ہو, امام کو اگر زخم پہ تکلیف ہی نہ ہوتی ہو, تو کوئی کہہ سکتا تھا میدان قیامت میں کہ پروردگار تو نے اسے ہمارے لیے حجت بنایا تھا جنہیں خود بھوک نہیں لگتی تھی, تو میرے لیے کیسے حجت ہوئے نا. آئمہ کو بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, اولاد کے غم میں ان کا دل غمگین بھی ہوگا, لیکن ایک وہ جنبہ ہے کہ جہاں پر پھر مظہر صفات خداوندی ہے آئمہ علیہ السلام. مسلم نے تمار سے روایت ہے کہ کن تو بین یدی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی جامع الکوفہ, میں امیر المومنین کے پاس تھا کوفہ کی جامع مسجد میں, فی جماعت من اصحابی, مولا علی علیہ السلام کی کچھ اصحاب کے ساتھ, وہ اصحاب رسول, کچھ اصحاب رسول بھی ساتھ موجود تھے وہاں پر, وہ کانہ البدر بین الکواکب, اور علی کی کیفیت ان کے درمیان ویسی تھی کہ جیسے ستاروں کے درمیان ایک روشن چاند ہوتا ہے. اس دخل علینا من باب المسجد رجل طویل, یہاں تک کہ مسجد کے دروازے سے ایک طویل القامت شخص آیا, داخل ہوا, مولا علی تشریف فرمائے, اصحاب ان کے گرد ہیں جن میں مولا علی کے اصحاب ہیں, اصحاب رسول ہیں. میسا میں تمہار روایت کو بیان کر رہے ہیں, وہی مسجد کوفہ کہ جہاں آپ نے اعمال کیے مختلف مسلوں پہ جا کر, وہی مسجد کوفہ, اس میں ایک طویل القامت شخص آیا اور اس نے ابا پہنی ہوئی تھی, وقد اتم بعمامت صفراء, اور زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا. معمولا زرد رنگ کا امامہ عربوں میں اس طرح سے نہیں پہنا جاتا, یا وہ سیاہ ہے یا وہ سبز ہے, سادات کے اعتبار سے وہ سبز, یا پھر یہ کہ سفید امامہ, لیکن زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا تو بڑا یونیک, یعنی ایک مخلوق لگ رہی تھی, اور اس نے اپنی گردن میں دو تلواریں بھی لٹکائی ہوئی تھی, اور بڑا ایک لہین شہین اس کی ایک ہیبت تھی. تو میسا میں تمار کہتے ہیں کہ اصحاب جو گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے اسے کہ یہ کون آ گیا بھائی, اور چاروں طرف ایک بھیڑ جمع ہو گئی اس شخص کو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے, زحمت کی معافی چاہتا ہوں, آج آخری گفتگو ہے تو موضوع کو مکمل ہونا ہے. تو یہ تمام جو دعائیں ارشاد فرمائی, اب اسے اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے گا کہ وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی ارشاد فرمائی ہیں, اپنے علم و معرفت کی وجہ سے بھی ارشاد فرمائی ہیں, لیکن ساتھ میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت کا وہ پہلو ہے کہ بس خدا کی صفات کا اظہار بإذن پروردگار علی اور اولاد علی سے ہوتا ہے, اس پر بھی ایک نگاہ رہے تاکہ کسی بھی قسم کے عصمت کے معاملے پر یا مقام امامت پر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ آنے پائے کہ مولانا یہ کون سی دعاؤں کی فہرست ہے, یہ تو ایک عام انسان کے لیے ہوتی ہے. جی اب سنیے گا, اچھا سب دیکھ رہے اس شخص کو, مولا علی علیہ السلام نے اسے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, جیسے کہ اپنے علم لدنی سے سب جانتا ہوں کہ وہ کون ہے, کیا ہے, کیوں آیا, یہ علی کا علم. جب اصحاب کا کچھ شور تھما تو اس طویل اقامت شخص نے بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ, وہ بڑا فصیح بلیغ معلوم ہوتا تھا, اس نے کہنا شروع کیا کہ ایکم المشتبہ فی الشجاعۃ والمعمم بالبراء, تم میں سے کون ہے ایسا جسے شجاعت میں اللہ نے چنا ہے اور جس کے سر پر کپڑے کا ماما نہیں ہے, والمعمم بالبراء اس کے سر پر بزرگواری اور کرم کا ماما ہے. میں آیا ہوں ملنے کے لیے اس شخص سے. ایکم المولود فی الحرم والعالی فی الشیم, کون ہے تم میں سے ایسا جس کی ولادت حرم اللہ میں ہوئی ہے.
نعرہ حیدر علی محمد صلوات,
والعالی فی الشیم, کون ایسا تم میں جو خصلتوں میں علی ہے, والموصوف بالکرم, کون ہے تم میں ایسا کہ جس کی صفت میں دوسروں پر کرم کرنا شامل ہے. ایکم البطل الدعاس, تم میں کون ہے جو مرد میدان ہے. تو کیا کروں, بار بار مرد میدان کا ذکر آتا ہے, جیسے ناد علی مظہر العجائب کہہ کر رسول اللہ نے خود بلایا تھا.
سبحان اللہ.
والمضیق للالفاظ, تم میں سے کون ایسا کہ جو قبضہ کر لیتا ہے دشمنوں کی سانسوں پر.
کیا
فقط علی کی شمشیر نہیں ہے, علی چاہے تو دشمن کی سانس کو روک لے, قبضہ کر. والآخذ بالقصاص, تم میں سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ علی کے جو دشمنوں کی سانس پر قبضہ کر لے, وہ اتنا حلیم اور کریم علی ہے اور خالصتاً لوجہ اللہ ہے کہ اگر کوئی لعین علی کے چہرے پر گستاخی کرتے ہوئے لفظ نہیں کہنا چاہتا تو علی اس کے سینے سے اتر آئے. جو سانسوں کو روک دینے والا علی ہے وہ بھی اس گستاخی پر سینے سے اتر آئے اور کہیں کہ مجھے اپنے غصے کی وجہ سے تجھے نہیں مارنا, مجھے فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن کے لیے. والآخذ بالقصاص, وہ شخص ہی کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون ایسا جو قصاص جب لیتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے لیتا ہے. ایوکم غسل ابی طالب, آئے 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 مقام فضائل بیان فضائل کے مقام پر ہے, یہاں پر ہے کہ ایوکم غسل ابی طالب, اگر ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کرنا کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی شرمندگی لے کر آتا تو وہ شخص کیوں ذکر کرتا ہے یہاں پر.
سبحان اللہ سبحان.
ایوکم غسل ابی طالب, کون ہے تم میں ایسا کہ جو ابو طالب کی شاخ ہے. اور رتیب بھی آگے کا, پاکیزہ ترین ابو طالب کی شاخ. سبحان اللہ. آئے کوئی شجر طیبہ کے مقابلے میں جو آئے گا وہ شجر خبیثہ ہوگا, شجر مبارکہ کے مقابلے میں جو آئے گا وہ شجر ملعونہ ہوگا. وبطل المہیب, آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی صاحب کا جو جملہ ہے کہ نور کو ظلمت سے کہاں ملاتے ہو. کیا نور اور ظلمات کا بھی کبھی کوئی اتحاد ہوتا ہے؟ پر امن بقائے باہمی ضرور ہوتی ہے لیکن کوئی مکسنگ کوئی نہیں ہوتی, ذرا برابر بھی نہیں. امام سجاد علیہ السلام نے سخت ترین مصائب میں جب کربلا سے کوفہ گئے, کوفہ سے شام گئے, خدا کی قسم انہوں نے ان کی طرح نمازیں نہیں پڑھی تھی, اپنی نمازیں پڑھی تھی. کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تقیہ کا ہمارے لیے موقع آ جائے واجب ہے تقیہ کرنا, تقیہ کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے. مولانا نے فرمایا تقیہ ہمارا دین ہے, ہمارے آبا اجداد کا دین ہے, چوتھے امام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ خدا ہر گناہ معاف کر دے گا, دو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. ایک 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 مومن تمہارے پاس آیا مدد لینے کے لیے, تمہارے پاس امکان تھا پھر بھی نہیں کی مدد, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. دوسرا یہ کہ تقیہ کا موقع تھا تقیہ نہیں کیا, اللہ معاف نہیں کرے گا. بعض لوگ شعرا کرام بھی وہ تقیہ کو بڑا نیگیٹو لے کے جاتے ہیں, کس طرح کا تقیہ نیگیٹو ہے, بلکہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں تو اکثر حکم یہ ہے کہ تقیہ اختیار فرمائیے, کئی مقامات پر حکم ہے. اپنے مذہب کو چھپا لیجئے, کوئی ضرورت نہیں, ہمارے مذہب چھپانے سے کوئی مذہب خطرے میں تھوڑی آتا ہے. وہ ائمہ علیہ السلام تھے, وہاں پر کیونکہ انہیں اپنے علم کا اظہار کرنا پڑتا تھا, وہ حجت خدا ہے ان کا ایک ہی کمل. لیکن مومن کے لیے انہوں نے چاہا تمہاری جان خطرے میں, تقیہ کر لو. مال ایک بڑی تعداد میں خطرے میں, تقیہ کر لو. عزت و ناموس خطرے میں, کنفرم تقیہ کر لو. کوئی تقیہ بزدلی نہیں, کوئی بزدلی نہیں, حکمت ہے. تمہارا بات سے بات نکل رہی ہے. بتائے گا وہ بطل اول مہیب گھمسان کی جنگ کرنے والا کا ہے. بس میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں, جو تم میں سے پاکیزہ ترین نسب رکھتا ہے وہ کا ہے. ایوکم خلیفۃ محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی نصرہ فی زمانی, تم میں سے کون ہے خلیفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مدد کی تھی ان کی ان کے زمانے میں. یعنی کہ خلیفہ تو بہت سے گزرے, محمد کی مدد کرنے والا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واعتز بہ سلطان, اور جو اللہ کی طرف سے سرکاری ختمی مرتبہ کا سلطان نصیر ہے. اور کون ہے کہ جس کے ذریعے سے حضور کے دین کو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. اچھا یہ سب وہ کہتا جا رہا ہے. فعند ذالک رفع سبحان اللہ امیر المومنین رأسہ, یہاں پر امیر المومنین نے اٹھایا اپنے سر اقدس کو. میں نے کہا نا مولا تو نیچے دیکھ رہے تھے, دیکھا ہی نہیں اس کی طرف. وہ مولا کے فضائل پڑھتے جا رہے ہیں, مولا سنتے جا رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں. فعند ذالک رفع امیر المومنین رأسہ, مولا کائنات نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا. فقال, اور اس کی طرف دیکھ کر کہا سبحان اللہ, اگر مومن اسی ایک جملے ہی میں نہ سمجھ جائے تو پھر آپ تو قدیمی مومن ہیں ماشاءاللہ سے. مولا نے اس کی جانب دیکھ کر کہا کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ ما لکا, کیا ہوا ہے تجھے یا ابا سعد بن الفضل بن ربیع بن مدرکہ بن نجیبہ بن سلط بن حارث بن وعران بن اشعث بن ابی السمع الرومی, کیا ہوا ہے؟ نو پشتوں کو علی نے بیان کیا. پہلی دفعہ آیا تھا علی سے ملنے کے لیے, یہ کوئی تعجب کی بات ہی نہیں جس کی ذوالفقار 70 نسلوں تک دیکھ رہی ہو.
نعرہ حیدری
علی
محمد صلوات
اللهم صل علی محمد وعلی
محمد.
70 نسلوں تک تو علی کی ذوالفقار چیک کر لے کہ مالک اشتر کو جب یہ ہونے لگے گا بس ایک کا فرق رہ گیا مجھ میں اور علی میں, کہ تمہارے سامنے جو آیا تھا مار دیا تھا. میں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی محب 70 نسلوں تک تو نہیں آنے والا. مولا نے کہا کہ اے ابو سعد بن فضل بن ربی بن مدرکہ بن نجیبہ بن سل بن حارث بن وعران بن اشعث بن ابی السمع الرومی اسأل عما شئت, اب جو پوچھنا ہے پوچھ, کیوں آئے تو یہاں پر؟ انا عیبۃ علم النبوہ, میں علم نبوت کا ظرف ہوں.
سبحان اللہ.
پوچھو. اس شخص نے کہا کہ یا علی قد بلغنا عنک انک وصی رسول اللہ, ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ ہی رسول اللہ کے سچے وصی ہیں. وخلیفتو علی قومہ بعدہ, اور آپ رسول اللہ کے سچے خلیفہ ہیں ان کے بعد ان کی قوم پر. وانک محل المشکلات, آپ مشکلات کو حل کرنے والے حلال مشکلات ہیں. وانا رسول الیک من 60,000 رجل, میں 60,000 مردوں کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں. مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں ایک میت کو ساتھ لے کر آیا ہوں. پھر اس نے میت کی تفصیل بتائی کہ مولا میت مسجد کے دروازے پر ہے اور کچھ مدت سے میت کی وفات ہو گئی. وقد اختلفوا فی سبب موتی, اور ہماری قوم میں اس کے سبب قتل پر ایک اختلاف ہو گیا, آپس میں فتنہ بہت ہو گیا کہ اسے قتل کس نے کیا تھا. وہ ہوا بباب المسجد, اور وہ مسجد کے دروازے پر ہے وہ مردہ. فإن احییته, اگر آپ نے زندہ کر دیا اس مردے کو, سبحان اللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں جو الہی صفات کی شان ہے اہل بیت اطہار میں, اگر آپ نے زندہ کر دیا اے علی اس مردے کو, علمنا انک صادقون, ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ ہی سچے نبی کہ سچے خلیفہ ہیں. نجیب الاصل سبحان اللہ, ہمیں یقین ہو جائے گا آپ ہی نجیب الطرفین ہیں. وتحققنا, اور متحقق ہو جائے گا کہ انک حجت اللہ, آپ ہی حجت خدا ہیں اس روئے زمین پر اور خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم پر. وان لم تقدر علی ذلک, اور اگر آپ مردے کو زندہ نہ کر سکے, اگر نہ کر سکے, ارادت نہ ہو الہ قوم میں, تو پھر ہم اپنی قوم کی طرف جب واپس جائیں گے نا تو علم انک تدعی, ہم یہ یقین کر لیں گے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا غیر الصواب, وہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. کیا آپ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے؟ یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں خلیفہ رسول کم از کم وہ تو ہو جو مردے کو زندہ کر سکے. وہ نہ ہو خلیفہ رسول کے جو میدان میں گھمسان کا رنگ دیکھ کر خود مردہ ہو جائے. کیا کہنے, مردے کو زندہ بھی علی کر دیں اور کوئی زندہ علی کا مذاق اڑانے کے لیے لے آئیں سامنے کہ علی جنازہ پڑھا دیجیے. علی کہے میں تو پڑھا دوں گا, پھر ضمانت تمہاری ہے.
واہ واہ,
اور علی پڑھا دے تو بس پڑھا دے بھائی, اٹھو بھائی, اب وہ مزاق ختم ہو گیا, اٹھو, کہاں اٹھے گا وہ جس کا جنازہ علی نے پڑھا دیا, کیا وہ اٹھے گا وہ؟
کیا کہنے, سبحان اللہ
سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ اے علی اگر آپ نے زندہ کیا تو پھر مانیں گے کہ آپ سچے خلیفہ ہیں, ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کا دعویٰ بھی دوسروں کی طرح ہی تھا. کیا شان ہے میرے مولا کی, کہا یا میسم, اے میسم ارکب بعیرک, ذرا اپنی سواری پر, اپنے اونٹ پر سوار تو ہونا. وَنَادِ فِي شَوَارِعِ الْكُوفَةِ, اور کوفہ کی گلیوں میں ذرا یہ صدا دینا کہ من اراد ان ينظر الى ما اتاه الله عليا من العلم الرباني فليخرج الى النجف. جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا کیا ہے, وہ آ جائے نجف میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہاں نجف اور کوفہ ٹوئن سٹیز ہے نا, رہتے مولا کوفہ میں تھے, مدفون نجف میں. تو آ جاؤ نجف, جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے علی کو کیا عطا کیا. ایک ہجوم تھا جو کوفہ سے چل رہا تھا نجف کی طرف, جم میں غفیر. اس نجف میں جس کی, سبحان اللہ, اس نجف میں جسے علی کی قبر نے اشرف بنایا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذریعہ پر حضرت آدم بھی مدفون ہے, حضرت نوح علی نبی و علی افضل الصلاۃ والسلام, دونوں انبیاء مدفون ہیں. لیکن شیعہ جائے کوئی نجف میں زیارت پر, کوئی سنی جائے, کوئی اور جائے, کسی سے پوچھو کہاں جا رہے ہو تو شاید ہی آپ کو کوئی یہ کہے, بہرحال انبیاء ہیں لیکن علی تو پھر علی ہے نا, کہ میں حضرت آدم کی زیارت پہ جا رہا ہوں, میں حضرت نوح کی زیارت پہ جا رہا ہوں, سب کہتے ہیں میں علی کی زیارت پہ جا رہا ہوں. آل محمد کی قبروں کا ایڈریس یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں کے برابر میں تو یہ اس کے برابر میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
نعرہ حیدری والے محمد صلوات,
اللہم صل علی محمد والے محمد. علی کے برابر میں دو انبیاء کی قبر بھی آ جائیں تو وہ غیر معروف ہو جائیں, اور نجف علی کی قبر کی وجہ سے وجہ شہرت اس کی بن جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہا جاتا ہے کہ علی کے اطراف میں آدم اور نوح علیہ السلام ہیں, یہ شان ہے میرے مولا کی. تو بہرحال مولا نے کہا کہ رکھو, مولا پہنچے نجف, جب میں غفیر کا رکھو مردے کو میرے سامنے. اب تابوت سے اس نے مردہ نکالا, علی نے ابی طالب علیہ السلام کے سامنے رکھا. مولا نے کہا کم لے میتکم, کتنا عرصہ ہوا اس کو مرے ہوئے, احد اربعون یومن, مولا 41 ڈیز ہوئے, ماں سبب موت ہی, اس کو موت کا سبب کیا ہے؟ اور عربی نے کہا مولا یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, کسے مارا کس نے؟ اس لیے کہ جب یہ رات کو سویا تو ٹھیک تھا, اصبح مذبوحاً, صبح اٹھا تو ذبح ہو چکا تھا, من اذنہ الى اذنہ, ایک کان سے دوسرے کان تک اسے کسی نے ذبح کر دیا تھا پورا. ویطالب بدمی 50 رجلا, اور اس کے قتل پر 50 لوگ ایک دوسرے پر شک کر رہے, 50 لوگوں کا یہ کہ بھائی اس کا قتل کس نے کیا ہے. تو بہت بڑا ہمارے یہاں فتنہ ہے مولا. مولا نے کہا قتلہ عمہ, میں بتلا دیتا ہوں اس کے چچا نے اسے مارا ہے. لینہ زوجہ ابنتہ, کیونکہ اس نے چچا کی بیٹی سے ازدواج کیا, فخلاہ, اس کے بعد ازدواج کے بعد چھوڑ دیا, وتزوجہ وغیرہ, اور پھر اس کسی اور خاتون سے ازدواج کر لیا, تو مشتعل ہو کر چچا نے اسے مارا ہے. اس عربی نے کہا نا نا لسنا نقنا بقول, نا 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 ہم تو اس قول پہ قانع نہیں ہوں گے. فینا نورید, ہم تو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ خود گواہی دے, نفس عندہ, خود یہ گواہی دے کہ اس کے چچا نے اسے مارا, تب مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. لنرتفع الفتنہ, تاکہ فتنہ تو کم سے کم دور ہو. فإذا ذلك قام الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام, مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا, مجھے بھی تھوڑا سارا مل جائے گا. اللہ صل علی محمد فحمد اللہ, مولا بلند ہوا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اس لیے کہ علی کے کو خدا کہنے والا, نعوذ باللہ من ذلک, نصیریوں کی طرح کوئی اور نہ ہو کہ جو علی کو خدا کہہ دے. اب جو کام ہونے والا تھا, پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی. اچھا ایک انسان اپنی فضیلت کو بیان کر رہا ہو, کہیں پر کوئی اس کا کمال ظاہر ہو رہا ہو, وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کسی اور کی طرف نہ جائے, سب مجھے ہی دیکھتے رہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا, کبھی کبھی خطیب بھی کہتے ہیں مجھے دیکھیے گا, مجھے دیکھیے گا, یعنی کیا, یعنی اب میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ ادھر ادھر نہ رکھے, ہے نا. مولا کائنات, آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی مردہ زندہ ہوگا اس واقعے پہ, آپ سب جانتے ہیں, علی پر اتنا یقین تو ہم سبھی کو ہے نا,
بے شک.
روح اللہ مردہ زندہ کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جو ولی اللہ ہو, وہ نہیں کرے گا مرتضی زندہ کیا. ولی اللہ الکامل, نبی تھے علی کو ولی کہنے والے, فقط علی ولی نہیں ہے, نبی تھے علی کو ولی کہنے والے, علی ولی بنانے والا ہے دوسروں کو.
واہ
واہ. حسین فقط معصوم نہیں, حسین معصوم گر ہے, عصمت عطا کرنے والا, عصمت صغرا محفوظ عن الخطا. علی تھے, اور کیجیے گا میں جو کہنا چاہ رہا تھا, نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے.
نعرہ حیدری
یا علی
وآل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی
محمد
وآل. اس موقع پر کہ جب تمام کوفہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ علی اب مردے کو زندہ کریں گے, مولا کا آپ خلوص دیکھیے گا, یہ علی نے بھی زندہ تفاخر کے لیے نہیں کیا تھا, ہدایت کے لیے کیا تھا. حدیث میں آیا ہے وذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سبحان اللہ, اس موقع پر مولا کائنات نے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا. ایک طرف بنی امیہ کا منشور کہ حاکم شام نے کہا تھا نعوذ باللہ جب تک میں اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکال نہ دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا, اور یہ تو حسین کا خون آڑے آ گیا, بنی امیہ تو اپنا کام کر چکا تھا, سب قبول بھی کر چکے تھے. حسین ابن علی کا خون آڑے آ گیا, بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے رضا کے ذریعے سے حفاظت فرما لی, ورنہ مولا علیہ السلام نے اس وقت اپنے فضائل کا اظہار کرتے رسول اللہ کو یاد کیا. کیوں اے علی آپ رسول اللہ کو اس وقت یاد, تاکہ لوگ سمجھیں کہ علی ہے کس کا وسیع. دیکھو میں بھی ہوں وسیع محمد مصطفیٰ کا, تمہیں ماننا ان کو ہے پھر مجھے مانو گے. بہرحال پھر فصل علیہ اور رسول اللہ پر حضور پر مولا علی نے درود و سلام بھیج کر پھر کہا یا اہل الکوفہ. اچھا بنی اسرائیل جب آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس تو کہا تھا کہ ایک مردہ ہے ہمیں زندہ کرنا ہے, وہ سورہ بقرہ جس میں پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایک بکرا لو اسے ذبح کرو اور اس کے بعد اس کا گوشت لگاؤ اس مردے پر تو وہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتلائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے, ہے نا وہ بکرا. مولا نے کہا یا اہل الکوفہ ما بکرۃ بنی اسرائیل بھی اجل عند اللہ منی قدرا, بنی اسرائیل کی گائے کی حیثیت مجھ سے زیادہ تو نہیں اللہ کے پاس کہ وہ تو زندہ کر دے اور میں نہ زندہ کر سکوں. وہ انا اخو رسول اللہ, وہ بنی اسرائیل کی گائیں تھی, میں تو رسول اللہ کا بھائی ہوں.
سبحان اللہ
سبحان اللہ. بنی اسرائیل کی گائے نے زندہ کیا تھا مردے کو سات دنوں کے بعد اور یہاں 41 دن گزر چکے ہیں. پھر اس کے بعد میرے مولا نے کہا انہا بکرا تھا بنی اسرائیل غربا ببعض المیت فعاش, بنی اسرائیل کی گائے کا گوشت اس میت پر لگایا گیا تھا تو وہ زندہ ہوا تھا. وانا اضرب هذا المیت ببعضی, سبحان اللہ مولا نے کہا کہ میں تو فقط ایک ٹھوکر لگاؤں گا اس میت کو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اس بات کو. لأن بعضی خیر من البقرۃ کلھا, مولا کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی وہ جو گائے تھی بکرا اس کو لگایا گیا تھا مردے کو تب جا کر وہ مردہ زندہ ہوا تھا. مولا نے کہا کہ لیکن میرا جو باز ہے یعنی میری فقط ایک جو ٹھوکر ہے خیر من البقرۃ کلھا, وہ پورے بنی اسرائیل کے بکرا سے افضل ہے.
سبحان اللہ
فقط ایک ٹھوکر, میرا جز بھی اس بکرا سے کل سے افضل ہے. ثم حدہ برجل, اس کے بعد اپنے قدموں سے ہلایا اسے. آئے 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 آئے.
سبحان اللہ.
کیا شان ہے اس مردہ کی بھی کہ جسے علی اپنے قدموں سے ہلا رہا ہو.
پر محمد والے محمد صلوات
اللہ علیہ وسلم
محمد والے محمد
عجل. ہم سوا گھنٹہ مجھے بات کرتے ہوئے ہو گیا اور مصائب بھی پڑھنے, لیکن ایک طرف سے تھوڑی سی ایک شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ مومنین کو تکلیف میں ڈال دیتا ہوں, لیکن آپ بہت شکریہ آپ کا. آپ خادم امام حسین ہوتے ہوئے ایک امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, تکلفاً نہیں میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں, بہت سب سے چھوٹا ذاکر, آپ معاف فرمائیں گے مجھے. صبح برجل, امام نے اسے اپنے قدموں سے ہلایا, سبحان اللہ, اور کہا اسے وقال له قم باذن الله, اللہ ہی کے اذن سے زندہ ہوگا, قم باذن الله, اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. اچھا وہ آیا تھا شخص جو یہ کہنے کے لیے علی نے کتنی پشتوں تک انوایا تھا؟ 9 پشتوں تک نا. اس کا نام مولانا کا کم بے اذن اللہ, اللہ کے اذن سے کھڑا تو ہو جا. کون؟ یا مدرک بن حنزلہ بن غسان بن بحیر بن فہر بن سلامہ بن طیب بن الاشعث, ذرا کھڑا تو ہو جا اللہ کے اذن سے. سبحان اللہ, تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں سے زندہ کر دیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان
زندہ اللہ کرے گا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے.
کیا کہنے,
یہ قائم مقام مظہر صفات خداوندی. زیارت جامع کبیرہ میں نہیں پڑھتے اہل بیت ایاب الخلق علیکم, ہمیں پلٹنا ہے آپ کی طرف. وہ حساب ہم علیکم, حساب کتاب آپ لینے والے. کسی کو اچھا لگے برا لگے, قیامت میں پلٹنا اہل بیت کی طرف علی اور اولاد علی کی طرف, حساب کتاب بھی وہ لیں گے. برا لگے برا لگے زیارت جامع کبیرہ سے نکال دیجیے, کسی شیعہ کو برا لگتا ہے تو. غیروں کا کیا کہوں, اپنوں کی فکر لگی ہوئی اب تو عقائد بچانے کے لیے. میسم تمار کہتے فنہاؤ غلام, غلام کرا ہو گیا. ازبہو من الشمس, سورج سے زیادہ روشن تھا اس کا, نورانی تھا اس کا چہرہ. ازعافن, کئی گنا زیادہ نورانی. ومن القمر اوصافن, اور چودھری کے چاند کی طرح کوئی حسین تھا. اور وہ جوان زندہ ہو کر کہتا ہے علی کو لبیک لبیک یا حجت اللہ علی الانام.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
لبیک لبیک, اے اللہ کی حجت زمین پر, جسے اللہ نے مخصوص کیا اپنے فضل و انعامات سے. مولا نے کہا, اب چونکہ حجت تمام کرنا تھی, مولا نے کہا من قتل, قتل کس نے کیا ہے تجھے؟ پہلے ہی بتلا چکے تھے نا. اس نے کہا قتل انی عمی, اہلی آپ تو جانتے ہی ہیں, میرے چچا نے مجھے مارا ہے. الحارث بن غسان, حارث بن غسان نے مجھے مارا ہے, میرا چچا ہے وہ. مولا نے کہا انطلق الی قوم, جا واپس اپنی قوم کی طرف جا اور انہیں بتا کہ تیرے چچا نے تجھے قتل کیا ہے. کیونکہ وہ یہی کہہ رہے تھے نا وہ سب. وہ کہتا ہے مولا لا حاجت لی الیہم, نہیں نہیں مولا مجھے نہیں جانا, اب نہیں جانا واپس وہاں پر. کیوں؟ اخاف و یقتلونی مرتا اخرى, مجھے خوف ہے کہ وہ پھر سے مجھے قتل کریں گے. اور آگے سنیے گا, ولا یکون عندی من یحیینی, پھر وہاں کون ہوگا جو مجھے زندہ کر سکے گا.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ,
پھر کوئی دوسرا علی ہے ہی نہیں. اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں, خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں.
نعرہ حیدری یا محمد والے محمد صلوات,
اللہم صل علی محمد,
محمد والے محمد وعجل فرج.
اللہ اکبر. زمانہ آگ پر چلنے کا یہ اثر دیکھے, وہ جل رہا ہے جس پر کبھی چلا ہی نہیں. مولا کی ماتم کرتے ہوئے, ماشاءاللہ جو مومنین چلتے ہیں آگ پر, جلتے ہوئے جو کبھی چلتے نہیں. کہ لا یا مولا واللہ لا افارق, پر اے مولا خدا کی قسم میں نہیں جدا ہو سکتا آپ سے, نہ بھیجے مجھے, مجھے وہاں کو دوسرا علی تھوڑی کو زندہ کر سکتا. بل اکون و ماک, بلکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا, پلک جھپکنے کے برابر میں نہیں جدا ہونا چاہتا میں آپ کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد میں دوائے آپ چھوڑ رہا ہوں درمیان سے کچھ. ولم یزل بین یدی امیر المومنین, وہ ہمیشہ علی کے ساتھ تھا وہ جوان. حتی قتل بصفین, یاد تک کہ صفین میں علی کے ہمرکاب جنگ میں شہید ہوا. بہرحال مولا جس میں قابلیت ہو وہ مر بھی جائے تو علی زندہ کر کے اسے صفین میں بلا لیتے ہیں.
کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ اشارہ ہے, خدا کی قسم کاش یہ بات پہنچ سکے, یہ اشارہ ہے کہ اگر حضرت حجت کے واقعی منتظر ہو, مر بھی جاؤ گے تو فکر نہ کرو, وہ علی ہی کا بیٹا ہے. جیسے علی نے ٹھوکر مار کر زندہ کیا تھا, وہ بھی ٹھوکر مار کر تمہیں زندہ کر دے گا. پروردگار یہ میرا منتظر تھا. منتظر کا مطلب کیا ہے؟ جو واجبات پر صحیح اپنے عمل کرے, حرام سے بچے, یہ سب سے بنیادی ترین شرط ہے. عقائد کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وہ عقیدہ آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے, بچوں تک پہنچانا ہے, تقیہ بھی کرنا ہے جہاں ضروری ہے. یہ سب باتیں اپنے مقام پر ہیں. جوش و جذبات میں آ کر مومنین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیے, یہ صحیح نہیں ہے. لیکن حکمت سے کام لیجئے, اور فلاں کے مقدسات, فلاں کے مقدسات یہ نہ کرو گا. مقدسات مقدسات کیا لگا کے رکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ جو ہے حقیقت وہ دل میں سب جانتے ہیں, بچوں تک پہنچائیے. کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف ہو. بس مولا آپ کو خوش رکھیں, شاد و آباد رکھیں, کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. بیسواں آ گیا, امام حسین علیہ السلام کا بیسواں شب پہلی سفر المظفر ہے. بیسویں کا مطلب کیا ہے؟ حسین کو قتل ہوئے 20 دن گزر گئے, حسین کا لاشا پامال ہوئے 20 دن گزر گئے, عباس کے شانے کٹے 20 دن گزر گئے, علی اکبر کے کلیجے میں بچی لگے 20 دن گزر گئے. سخت جملہ کہتا ہوں, 20 دن ہو گئے بی بی زینب بے ردا ہے, 20 دن ہو گئے سکینہ تماچے کھا رہی ہیں, 20 دن ہو گئے اللہ اکبر, 20 دن ہو گئے عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, بچی کے رخساروں کا رنگ بدل رہا ہے, حسین کا سر نوک نیزہ پر ہے. کیا کیا 20 دنوں میں ہو گیا. شام غریبہ گزر گئی جب خیام جل چکے, چادریں چن چکے, یہ فوج نابکار کربلا سے کوفہ گئے, اور کوفہ سے شام جب یکم سفر, داخلہ اہل حرم شام کی تاریخ ہے, منائی جاتی ہے یہ خاص انداز سے, اس لیے بڑی مصیبت کی تاریخ ہے. یہ اتنی سخت تاریخ ہے کہ سجاد ساری زندگی کہتے ہوئے چلے گئے اشام اشام اشام, کربلا 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 نہیں کہا میرے مولا نے, کوفہ 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 نہیں کہا میرے مولا نے, اشام اشام اشام. اللہ اکبر. تو یہ شام پہنچنے پر تو ان ملعونوں نے 3 دن تک قافلہ کہتے ہیں کہ روک کے رکھا تھا, بازار سجتے رہے, درباروں میں زینت ہوتی رہی, لیکن کوفہ سے شام تک کا جو سفر تھا نا, یہ جو سفر یہ ان ملعونوں نے اتنا تند و تیز رفتاری سے طے کیا کہ 40 دن کا سفر 10 دنوں میں طے ہوا, اور اسی تندی کی وجہ سے اطفال حرم راہ میں اونٹوں سے گرتے گئے, اور کتنے ہی اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے گئے. عزیزوں آج ہم فرش عذاب پہ بیٹھ کے مولا کا 20واں کر رہے ہیں, سکینہ نے اپنے بابا کا 20واں کیسے کیا تھا؟ سکینہ نے اپنے بابا کا 20واں ایسے کیا تھا کہ سکینہ اونٹ سے جنگل میں زمین پہ گر گئی تھی. سکینہ نے تو 20واں ایسے کیا تھا. اللہ اکبر. میں بات عرض کرنا تھی لیکن بہرحال رہ گئی, منزل مسائب پر آ چکا ہوں, لہذا تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. ایک جملہ کافی ہے, دربار معصومین آپ کی امام بارگاہ, آپ کی پوری کمیونٹی کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے امام حسین علیہ السلام کے اس بہت فقیر ادنا سے ذاکر کوئی عزت احترام عطا کیا, مجھے پڑھنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ میری ہدایت فرمائے, آپ کی ہدایت فرمائے, ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے, اہل بیت سے محبت میں مزید اضافہ فرمائے, غم امام حسین میں ہمیں مزید آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کمیونٹی میں دو ایسے علماء موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں اس وقت اس لیول کے علماء موجود نہیں ہیں, کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں, جو عقیدے کے اعتبار سے اتنے زیادہ مضبوط اور پختہ ہوں, جو عمل کے اعتبار سے عالم با عمل واقع صحیح معنوں میں ہوں, جو فقہی مسائل کے اعتبار سے اردو زبان میں ان سے زیادہ بڑھ کے کوئی صلاحیت نہیں رکھتا. استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا قبلہ نادر صادقی صاحب, اور پھر برائے راست تو استاد محترم نہیں لیکن بالواسطہ ہم نے ان سے بہت استفادہ کیا, لہٰذا میں ان کے لیے بھی استاد محترم کا استعمال کرتا ہوں. حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب, دو واقع قیمتی ہیرے آپ کے پاس ہیں, آپ نے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے, ان سے استفادہ بھی کرنا ہے. ان سے میں نے ذاتی طور پر بہت استفادہ کیا ہے, بالمشافہ بھی استفادہ کیا ہے, اور آن لائن بھی بہت استفادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. مجالس جاری رہیں گی آگے دربار معصومین کے پلیٹ فارم سے, اور جو وہاں مومنین دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو آگے آنے والے علماء و ذاکرین ہیں وہ خطاب فرماتے رہیں گے. آج میری ڈیوٹی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, کل سے پھر نیو جرسی اور مقامات پر جو مجالس کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. بہرحال ہماری مجالس انشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آتی رہیں گی. بہرحال آپ کا بڑا مشکور ہوں, اور آج جو داخلہ اہل حرم ہے, میں نے عرض کیا کہ بچے اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے گئے, حسین کی بچی گر گئی جنگل میں. روایت میں ہے کہ خلی ملعون جس کے نیزے پر اس کے ہاتھ میں تھا امام حسین کا سر, وہی شقی بی بی سکینہ کی مہار شتر تھامے اونٹ کو سب سے زیادہ جلدی دوڑاتا تھا, اور سکینہ کا تمام بدن زخمی ہو گیا اونٹ سے گرتے گرتے. عزیز جنہیں اللہ نے بالخصوص بیٹیاں عطا کی ہیں, ذرا سوچنا, ذرا سوچنا, حسین کی بیٹی ہے, حسین کی بیٹی 4 برس کی ہے. اس روایت کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی فقط ایک مرتبہ نہیں گری, پتہ نہیں کتنی مرتبہ حسین کی سکینہ رائے کوفہ اور شام میں گری. جب بچی گرے اونٹ سے تو کہاں کہاں نہ چوٹ آئی ہوگی, ویسے ہی چہرے پر تماچے تھے, ویسے ہی کل روایت پڑھ چکا ہوں کانوں سے, پرسوں روایت پڑھ چکا ہوں, ایسا لہو جاری تھا کہ رخساروں تک بہتا تھا. اس بچی پر کیا گزری؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزوں میں چونکہ میرا سینہ بالکل اس وقت اس میں طاقت نہیں بچی ہے, آپ سے پہلے بھی ایک مجلس اور پروگرام سے خطاب کر رہا تھا, میں آواز شاید بلند نہ کر پاؤں جو مصائب تقاضا ہوتا ہے, آپ اپنی آواز بلند کیجیے گا. سکینہ ایک بار نہیں گری, کئی بار گری. غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے, مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے, مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے, شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی, شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی, مشق غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے, جیسے کٹے شانوں سے غازی کی مشق گری تھی ویسے ہی ناکے سے یہ بچی گرتی گئی. ایک بار تو وہ جنگل میں گری ہے ایسے کہ کسی کو نہ مل سکی سوائے زینب کبرہ بی بی سلام اللہ علیہا کی. لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ جب یہ یتیمہ گری تو خولی نے پہلے زور سے پکڑ کر اونٹ پہ بٹھا دیا, اور ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس بیر رحم نے پھر ناکہ دوڑا دیا, اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں بچی گر چکی تھی, اور یہ اونٹ دوڑاتا جا رہا تھا. اللہ جانے شاید رات کی تاریکی بھی تھی, اب قافلے میں کسی کو نہیں پتا کہ بچی گر چکی ہے, یہ اونٹ دوڑاتا جا رہا ہے, اور گر کر سکینہ کہیں بے ہوش ہو چکی تھی. روایت میں لکھا بھائی اس نے وہیں چھوڑ دیا بچی کو. اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد اسے اسے جلدی کیوں تھی, جلدی سے تھی کہ جا کر جلدی سے یزید سے انعام لو حسین کا سر دے کر ملعون کہیں کہیں. تھوڑی دیر بعد وہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا نا, وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا, اور وہ فرش مبارک گویا سہرا کی جانب دیکھ رہا حسین کا سر حسرت بھری نگاہوں سے کہ ابھی کوئی آنے والا ہے میری بچی کو لے کر. وہ ان یزیدیوں نے بہت زور لگایا لیکن حسین کا سر نہیں پڑا آگے, تو چاہا نیزہ اکھاڑے زمین سے, نہیں اکھڑا. جب جنبش نہیں ہوئی نا تو شمر لعین شمر بے رحم تازیانہ لے کر آیا میرے بیمار امام سید سجاد کے پاس. ہمیں معلوم ہے کہ مولا سید سجاد شب عاشور مریض تھے, بیمار رہے تھے, اور پھر بعد میں سفر کوفہ اور شام میں بہرحال جو علالت تھی وہ ختم ہوئی, اس لیے وہ امتحان تھا مولا کا, پروردگار کی جانب سے مصلحت تھی. لیکن یہ اعتراض نہ کیا کیجیے, لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی مولانا نے بیمار کربلا کیوں پڑھ دیا, ہم سے تو نہیں کہا کسی نے, لیکن بیمار کربلا نہ کہ سید سجاد کو تو کیا کہیں. وہ غم سجاد کے دل میں ہمیشہ رہا کہ میں بابا میرے سامنے مار دیا. شمر کے تازیانے سے پشت سید سجاد رنگین ہونا شروع ہوئی, تازیانوں سے سجاد کی پشت پر کربلا کی تاریخ لکھی گئی ہے, یہی تو وہ نشان تھے جو میرا مولا محمد باقر ضبط نہیں کر پائے تھے. اب گویا حسین کے سر سے آواز آنے لگی, میرے سجاد کو نہ مارو, میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی, میری سکینہ کسی جنگل میں. یہ سنتے ہی بی بی زینب سلام اللہ نے آہ بھری, اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا. بی بی کیسے پہنچی سکینہ تھا خدا ہی جانتا ہے, کبھی گھٹنیوں کے بل چل کر, کبھی گری کبھی اٹھی, بہت زمانہ خاتون کی. اب جملہ کیوں گویا زینب سکینہ سلام اللہ علیہا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا سکینہ کے پاس ایسے پہنچی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے. حسین بھی کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے, کبھی ابھی سنبھلتے تھے. وہاں اکبر کے لاشے پر زینب سلام اللہ علیہ نے حسین کی مدد کی تھی, یہاں سکینہ کے زخمی بدن کو اٹھاتے ہوئے کون مدد کرتا, یہاں زینب کی ماں فاطمہ زہرا آ گئی. جب بی بی نے دیکھا کہ سیاہ پوش ایک بی بی ہے خاک پر بیٹھی ہے, سکینہ کو اپنی آغوش میں لے کر تسلی دیتی جاتی ہے, میری سکینہ افسوس کہ تو یتیم ہو گئی ہے, تیرا بابا اس غربت میں تجھ سے بچھڑ گیا, لیکن میری نور نظر گھبرانا نہیں, میں تیری دادی فاطمہ زہرا ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی فریاد کی, اماں اب آئیے آپ, اب آپ دربار میں گئی تھی اماں آپ کا سر ڈھکا ہوا, جب زینب دربار میں گئی ہے تو سر کھلا ہوا, اماں آپ بھی دربار میں گئی تھی حق لینے کے, جب آپ دربار میں گئی ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے, جب آپ کی بیٹی دربار میں گئی ہے تو زینب کے ہاتھ بندے ہوئے تھے. بس اہل حرم شام پہنچے عزیزوں, کتابوں میں ہے جا کے دیکھیے گا, شام پہ بی بی کو باہر ٹھہرا دیا گیا, اگلے دن حکم ہوا باب السعاد سے زینب کو لے آؤ. باب السعاد پر سب سے زیادہ بھیڑ تھی, مجمع تھا تماشائیوں کا, کوئی سیٹی بجا رہا تھا, کوئی تالیاں بجا رہا تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے حجت تمام کی, شمر لعین سے کہا دیکھ شمر تو ہمیں لے کے جانا چاہتا نا دربار میں, باب السعاد سے نہ لے کے جا, کسی اور دروازے سے لے کے جا. کہا نہیں زینب, اللہ اکبر اس ملعون کی زبان پر میری بیوی کا نام. میں نے مولانا صادق خان صاحب کی زبانی یہ جملہ بھی سنا ہے کہ گویا اس ملعون نے یہ کہا کہ کیا اب تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھ کر رکھا ہوا ہے کوفہ کی. یہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ اس کیفیت میں کہ یہ ملعون یہ کہتا ہے کہ نہیں یزید کا حکم ہے, بابو سعد سے ہی لے جائیں گے. بی بی نے کہا اچھا کہ بابو ساتھ چلے جانا, یہاں مجمع بہت ہے, چادریں دے دے کم سے کم ہمیں کچھ. یزید کا حکم ہے چادریں نہیں دی جا سکتی, یقین جانو یہ جملہ اگر نہ دیکھا ہوتا تو نہ پڑتا. کہا پھر ایسے میں یہ کر کہ ہمارے ہاتھوں کو کھول دے رسیوں, ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں ہاتھوں کو نہیں کھول سکتے, بڑے ہاتھوں کے علی کی بیٹی شام میں داخل ہوئی, علی تو پہلی سفر آ گئی, الوداع ماہ محرم الوداع. اے مولا جو رونے کا حق تھا ادا نہ ہو سکا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا دربار شام میں داخل ہو رہی ہے, پہلی سفر کی تاریخ آ گئی ہے. یہ عاشور کے دن سے کم نہیں ہے بلکہ عاشور کے دن سے زیادہ سخت وقت تھا. یہاں پر حسین کا جہاد خاندانی روایات کے مطابق تھا, لیکن بی بی زینب کا جہاد جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا تھا, زینب بے مکنہ و چادر شرابیوں کے مجمعے میں تھی, شام کی منزل کوفہ سے بھی زیادہ سخت تھی, لوگ آوازیں کس رہے تھے, تماشائیوں کا مجمع تھا, کہہ رہے تھے باغیوں کی بہن آ گئی, باغیوں کی بیٹی. عزیزو لیکن اس موقع پر کیسے ہوتا کہ علی جو مشکل کشائے کائنات ہے اپنی بیٹی کے لیے نہ آتے. روایت میں ملتا ہے بی بی زینب ایک مقام پر بیٹھ گئی دربار شام میں چلتے چلتے. مولا سجاد نے کہا میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں جس کے دل میں جتنا دم ہے, یا حسین کہتا ہوا روتا جائے ماتم کرتا جائے. کہا بی بی اماں یہاں کیوں بیٹھ گئی ہیں آپ, یہاں تو ظالم کا دربار آ گئے. کہا بیٹا سجاد یہ اتنا سخت وقت ہے, میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا جب سخت ترین وقت دربار میں آ جائے گا, بیٹی گھبرانا نہیں, میں علی آؤں گا آپ کی مدد کے لیے, سجاد میرا بابا کہیں آنے والا ہوگا, علی اپنے باپ کے سہارے کے ساتھ جائے, زینب اپنے باپ کے سہارے کے ساتھ داخل ہوگی کہ مجھے علی کا سہارا مل جائے. یہ کہہ کر عزیزہ رونا مات کرنا, یہ کہہ کر بی بی اپنے مقام سے اٹھی, سخت دور تشت میں حسین کا سر تھا,
یزید چھڑی مار رہا تھا, بیوی نے کہا بابا تم کہاں ہو اب, یہاں تک کہ بیوی اٹھی کا سجاد میرا بابا آ گیا سجا, السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم قائد الغر المحجرین, سجاد بابا آ گیا, بابا کوئی پڑھتے پڑھتے غش کھا جائے, سنتے سنتے غش کھا جائے تو کم ہے, زینب حسین کی خار زینب مجمع اغیار, اللہم ارزقنا بالدنیا زیارت الحسین, عزیزو اب چہلوم قریب آ ہر سال جایا کرتے تھے کربلا تڑپ رہے, عزیز و چہلوم قریب آ گیا, ماہ سفر میں داخل ہو گئے, اب چہلوم کے مہینے میں داخل ہو گئے, محرم حسین کا مہینہ ہے, سفر زینب کا مہینہ, عشر زینب ہی اب آئے گا, چہلوم پر بی بی قبر حسین کی زیارت پر پہنچی تھی, کہا تھا بھیا زینب لٹ کر آ گئی بھیا, لیکن تیری امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی, ابھی تیرا سفر کی تاریخ آئے گی, بابا کو رونے والی بچی زندان شام میں مر جائے گی, اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین واشف مرضانا بحق علی بن الحسین, السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.